السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الفضل الواسع والعقاب الشدید من ھداہ فہو سعید السدید ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجه يوم القيامه. وقال الصالحون في مدح ومناقبه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زمان ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مروت ناز کرتی ہے. خدا کے فضل سے اختر ان کا نام لیوا ہوں خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. میں ہوں قسمت پہ نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری بقیہ اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے یہ مبارک ساعت اور یہ مبارک ذکر ہمارے لیے اپنے فضل سے مقدر فرمایا. تمام حاضرین کی حاضری اللہ قبول فرمائے منتظمین جلسہ کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے اور پوری دنیا سے جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسوں کے طلباء جو ہمارے ساتھ شامل درس ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج کے اجتماع کو جو آخری شب تھی کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام کی، اس صبر و تحمل اور اس برداشت و مروت کے صدقے کشمیر پر خاص فضل و کرم فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر خاص فضل و کرم فرمائے، ہماری ان بیٹیوں، ہماری ان بہنوں، ہمارے ان بھائیوں پر جو ایک جنونی شیاطین تاری ہیں ان کے سروں کے اوپر، اللہ رب العالمین ان جنونی بھارت کے دہشت گردوں کے جھٹوں کو اللہ منتشر فرمائے، اور اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے شعبے، پاکستان میں ہر شعبے سے تعلق جو شخص ہے، جو فرد ہے، اللہ رب العالمین آج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر و فکر سے اسے توانائی، برکت اور سعادت عطا فرمائے، اور اس قوم کو، اس امت کو اللہ رب العالمین مولا حسین کی شہادت کے سب کے اتفاق سے ہمکنار کرے۔ میں آج بے حد مشکور ہوں کہ ہماری اس مجلس کو زینت بخشی ہے ہمارے ایک بڑے دریانہ دوست جو استاذ ہیں، بڑی علمی اور قداور شخصیت ہیں، جن کی فکر اور علمیت کا یہ فقیر اعتراف کرتا ہے، میرے بھائی جناب ڈاکٹر عمیر صاحب اور ان کے رفقاء جو ساتھ میں شریک ہیں، کہ علم دوست لوگ ہیں، استاذ ہیں، علم سے دوستی رکھتے ہیں، تحقیق سے دوستی رکھتے ہیں۔ میں آپ کا حضور بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ان دوستوں کو بے بہا برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ترتیب کے ساتھ وقت، کیونکہ ہمارے پاس مختصر ہے آج نشست ہے، تو کچھ ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے سفر کربلا کے حوالے سے اور ان بنیادی اور آپ کے نقوش قدم سے ملنے والے ہمارے لیے جو ذرہ مستنیر ہمارے قلوبوں کو روشن کرتے ہیں، ہمارے لیے ہدایت اور استقامت کا، تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے دو نشستیں سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مناقب کو ذکر کرنے کا ذکر کر کے ہم مشرف ہوئے، بالخصوص شجاعت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم فلسفہ کے اندر جو شجاعت اور بزدلی کا کیا ایک عقلی فلسفہ ہے، اور اس کے آئینے میں سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور آپ کی جمع مردی جو احادیث میں موجود ہے، اس کا ایک ہم نے ایک عقلی اور شرعی خاکہ اپنے اور آپ کے اندر اخلاق اور جرت ایمانی کو بلند کرنے کے لیے پیش کیا، اور اس بات کو ہم نے سمجھا کہ شجاعت جو ہے وہ شیر کے ساتھ تشبیہ کے طور پر دی جاتی ہے۔ یقیناً مولا مرتضیٰ اسد اللہ ہیں، مولا حسین اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، لیکن جنگل کے شیروں والی بہادری، درندگی ہوتی ہے، اسے شجاعت نہیں کہتے، وہ حوس کی اتباع کرتی ہے۔ شجاع وہ ہوتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے، کیونکہ شجاعت جو ہے وہ بد اخلاقی کا وصف نہیں ہے، شجاعت جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا وصف ہے، اور اخلاق حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ذات اور خواہش پیچھے رہ جائے اور نظام آگے رہے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب بدر کو اگر آپ دیکھ لیں، اصحاب احد اور کربلا کو دیکھ لیں، تو ان کو شجاع کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کی جوان مردی نظریے کے لیے تھی، خواہش اور ذات کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ خاص طور پر ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے تاکہ ہم اپنی طاقت یا اپنے جنون یا اپنی کیفیت کو توازن کا ایک سہارا دے سکیں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے مختلف استاذوں کی کتابوں سے یہ بات بتائی تھی کہ بندہ یہ شجاعت و اخلاق کا مزاج لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ وراثت میں آتا ہے، یا تو لے کر پیدا ہوتا ہے یا اس کو ماحول اس چیز کو اس کے ساتھ آراستہ کرتا ہے، لیکن اگر ماحول بھی اس کو بزدلی سکھائے اور وہ پیدا بھی طبیعتاً بزدل ہوا ہو، تو پھر حق کی نمائندگی کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور کمزور ناتوانوں کو سہارا دینے کے لیے، اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظام اور قانون کی بات کہلانے کی جو شجاعت کا درجہ پانا چاہتا ہے، وہ کربلا کو پڑھے، وہ بدر کو پڑھے، وہ حضرت عمر کو پڑھے، وہ حضرت مولا مرتضیٰ کو پڑھے۔ کیونکہ بندے کے اندر جرت کو پیدا کرانے والی چیز جو حسن اخلاق ہے، کبھی تلوار اٹھانا دہشت گردی ہوتی ہے، اور کبھی تلوار اٹھانا عدل ہوتا ہے. تو ہمیں حضرات صحابہ کرام اور ان کی زندگی کے اندر بربریت نظر نہیں آتی ہے, توازن نظر آتا ہے. اور ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں, جس طرح کے مولا مرتضیٰ نے ایک کو بڑی جواب مردی کے ساتھ بڑے مقابلے کے بعد پچھاڑا اور جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا, کیونکہ اس وقت مار دینا بہادری نہیں تھی, اس وقت چھوڑ دینا بہادری تھی. تو بہادر اور شجاعت جو حسن اخلاق کا وصف ہے, اس میں حسن اخلاق ہے ہی وہ چیز کہ جس میں نظام تعلیم اور بہبود اور سماج آگے ہو, بندے کی ذات اور خواہش پیچھے رہ جائے. جنگل کا شیر اپنی ہوس کے لیے کھاتا ہے اور کھا کر پھر جب وہ مست ہو جاتا ہے تو سامنے کچھ بھی ہو رہا اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو شیر بہادر نہیں ہوتا ہے, درندہ ہوتا ہے. بہادر وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں لیکن دونوں دوسروں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ تلوار اٹھاتے ہیں, نظام کی کوششیں کرتے ہیں. تو کل اس فلسفے پر ہم نے صحابہ کرام کی جرت کو جاننے کی کوشش کی, جو ایک حسن اخلاق ہے. سرکار حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مولا حسین کے شہزادے ہیں جو کربلا میں رہ گئے, انہوں نے باقاعدہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے مغازی پڑھاتے, یعنی سرکار کی غزوات, سرکار کی جنگیں پڑھاتے, تاکہ ہمارے اندر حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کے سامنے جمنے کے لیے خود غرضی نکل جائے, ایثار آ جائے, ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں, سارے سماج کے بارے میں سوچیں. اور حضرت مولا حسین کی شہادت کو حیات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ذات کے لیے گیا وہ مر گیا اور جو قوم کے لیے گیا وہ آج بھی زندہ ہے. تو میرے دوستو, یہ صرف لفاظی نہیں ہے, یہ چیزیں میری اور آپ کیونکہ نوجوان کثرت میں موجود ہیں, یہ ہم نے اپنی طبیعت کے اندر اتارنا ہے. اس شہر کو پھر وہ نوجوان چاہیے جو گلیوں کی حفاظت کرتے تھے, اس شہر کو پھر وہ نوجوان چاہیے جو گلیوں میں چلنے والے ایک بوڑھے بے سہارا شخص کو کہتے ہیں کہ چچا جان یہ بوجھ مجھے دے دیجئے, میں گھر تک پہنچا دوں. دادی جان یہ مجھے دے دیجئے, میں آپ کو گھر تک پہنچا دوں. آج نوجوان کو کیا ہوا کہ منہ میں گٹکا ڈال کر کبھی وہ بجلی چرا رہا ہوتا ہے, کبھی چوری کر رہا ہوتا ہے, کبھی حرکت کر رہا ہوتا ہے. نہیں نہیں میرے دوستو, یہ محفل رکھی اس لیے گئی ہے کہ ہم نام لینے والے کس کے ہیں اور استعمال کہاں ہو رہے ہیں. تو جن کے نام لینے والے ہیں پھر بکے بھی پھر ہم انہیں کے نام پر. اللہ رب العالمین ہماری اخلاقی تربیت فرمائے, اور یہ جملے اللہ میرے اور آپ کے لیے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اب آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر ایک لمبا کلام ہم نے کیا آپ کے سامنے, گزشتہ سے پیوستہ تھے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم داخل ہو چکے ہیں آج کی آخری شب جو کربلا کی شب ہے, جس میں دو محرم الحرام کو سرکار سید الشہداء امام علی مقام کربلا آ چکے تھے, اور آج کی شب یزیدیوں نے آپ سے حجت کی اور کہا کہ آٹھ دن ہم آپ سے بحث کر رہے ہیں, آپ بات نہیں مان رہے ہیں, تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو آج کی شب ان سے آخری اتمام حجت کی شب تھی, اور اس میں امام علی مقام کے بڑے گراں قدر خطبات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے, یہ ہم نے صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں میرے بچوں, یہ تقریر نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی تربیت ہے. یہ میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا, یہ میں اپنی اصلاح خود کر رہا ہوں, اور آپ میری بات نہیں سن رہے, اپنے نفع کی بات کو سن رہے ہیں. آج یہ عہد کر کے میں اور آپ بیٹھیں گے کہ جو اخلاق, توازن اور جو دیانت ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتی ہے, یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم معاشرے میں درندے نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارے چلنے اور ہمارے گھومنے سے بندہ یہ بتائے گا کہ واقعی میں یہ مسلمان ہے. ہمارے اخلاق سے, ہمارے کردار سے, ہمارے بول چال سے, اگر ہماری زندگی میں, میرے بزرگوں, دوستوں, بچوں, اگر امام حسین کا اخلاق نہ آیا, میں نے اپنے گھر کے اوپر واللہ خیر الرازقین دکان پر لگایا ہوا ہے اور سب سے بڑی چوری اور ملاوٹ میں خود کر رہا ہوں, تو پھر ذکر حسین سے اس نے کیا پایا؟ میرے بازو میں طاقت ہے تو میں اپنے مقصد کے لیے کسی کا موبائل چھین گیا, کسی کو گالی دے گیا, تو کیا سیکھا آپ نے مولا حسین سے؟ کل بھی میں نے مولا مرتضیٰ کے ملفوظات مستند آپ کو بتائے تھے کہ جوانی جو آپ کو دی گئی ہے, اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ اس پر امین ہیں, مالک نہیں ہے, مالک خدا ہے. اگر یہ آپ کو علم ملا ہے میرے بچوں, یہ جوانی ملی ہے, تو یہ لوگوں کے حضور صرف کرنے کے لیے, معاشرے کی زندگی کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے. بندہ بڑھاپے میں افسوس کرے تو کیا ہوا, جوانی کے اندر وہ چیز ہے کہ جوانی ہی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین جل والا سماج کی خیر کے لیے اس کو وہ جذبات عطا فرماتا ہے. میں جملہ کہہ کے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. دیکھیے آج ہمارا جوان نشہ کر رہا ہے, وہ دس دس دوست رکھ رہا ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, تو ایک نفسیاتی طور پر میں اور آپ سوچیں نا کہ سمجھدار بچہ ہے, پریشان کس چیز نے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, وہ اپنا سکون نشے میں کیوں تلاش کر رہا ہے. تو ایک لاجک اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے جو قرآن سنت اور ہمیں حضرت مولا حسین کی جوانی بتاتی ہے. سنو توجہ کے ساتھ, یہ جوانی اگر آپ کی جوانی آپ کے سماج کے ساتھ جڑی دی ہے, اگر آپ نے سوشل کام سماجی کام اپنی زندگی سے نکال دیے نا, لوگوں کی خیرخواہی کے کام, لوگوں کے دکھ و درد میں ان کا درما اور ساتھ دینے کا کام, لوگوں کو سپورٹ کرنے کا کام, میرے بچوں اگر آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیا, زندگی میں بے سکونی آ جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے گلی کوچے سماج اور محاذ ہر میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں اپنے رشتے داروں اپنے آپ کو بھول کر اس کو ترجیح دے کر کام آئیں گے, تو شاید کوئی گولیاں کھاتا رہے اس کو نیند نہ آئے, لیکن آپ کو بڑی پرسکون نیند آ جائے گی. تو یہ اللہ نے سسٹم میرا اور آپ کے اس حوالے سے بتایا ہے. تو لہذا آج ہم مولا حسین کو سننے آئے ہیں تو مولا حسین فرد واحد کا نہیں, سماج کے خیرخواہ شخص کا نام ہے جس کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی امت کی خیرخواہی میں گزری تھی. آپ کو کیا ضرورت تھی یزید کے سامنے جانے کی؟ اللہ نے آپ کے گھر میں نبوت اتاری ہے, قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں گزری اٹھی ہے, کیا ضرورت تھی اپنے گھر کے بچوں کو لے جانے کی؟ یزید, اگر آپ خاموش بیٹھ جاتے یزید کچھ نہیں کہتا, لیکن یزید ایسا بدباطن شخص تھا جو سماج کو خراب کر رہا تھا. میں کہوں اپنے آپ کو حسینی, لیکن میں کہوں میرے گھر میں لائٹ آ رہی ہے, میرا گھر صحیح ہے, مجھے دوسرے سے کیا کرنا ہے, تو خود غرضی حسینیت کا نام نہیں ہے, ایثار قربانی حسینیت کا نام. خود غرضی یزیدیت ہے, میں بن جاؤں دوسرا غرق ہو جائے یہ یزید ہے, میں نہ بنوں دوسرا بن جائے یہ حسینیت ہے. تو میرے بچوں اس سبق کو آپ لینا ہے کہ حسینیت ایثار کا نام ہے, قربانی کا نام ہے, دوسرے کو ترجیح دینے کا نام ہے. امام علی مقام نے خود کی جان کو دے کر اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو شعور دے دیا ہے کہ بندہ ذلت کی لمبی زندگی کی بجائے عزت کی ایک دفعہ موت لے لے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت دار ہے اور قیامت تک مومنوں کی نظر میں عزت دار ہے. اب آئیے میرے دوستوں بزرگوں, ہم نے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کل کچھ آپ کو اعتقادی باتیں, اخلاقی باتیں, معاشرتی باتوں کا ایک مجموعہ ذکر کیا ہے. آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام حسن و حسین کا رتبہ اور مقام امت میں کیا ہے. توجہ کیجئے گا تاکہ ایک مدارج بنے اور تربیت رہے, جو علماء بیٹھے ہیں وہ بھی خاص اس پر توجہ کریں کہ صحابہ کرام میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سید عالم کے بعد حضور کے ممبر پر جلوہ گر ہونے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی, اور اس تسلسل کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ ایک کے بعد دو آنا, دو کے بعد تین آنا, یہ خامخواہ نہیں ہے, یہ پورے دین کے نظم کا ایک طریقہ ہے. قرآن کی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہے, مراد الہی پیغام الہی کی وہ صورت ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر پہلا بنا دیا, نہ اگر وہ پہلا نہ ہوتا تو قرآن کی آیتوں کا سارا بگاڑ لازم آ جاتا. جو ہدایات اس نے دی قرآن نے, جو قرآن نے قیامت تک کے لیے نظم اور جو اصلاحات ذکر کی ہیں, سرود اجاز قادری صاحب تشریف لا اللہ ان کو برکت عطا فرما, جزاک اللہ خیر, پھر ان کی جو خلافت کے ساتھ ساتھ توجہ, ایک ایک لفظ سنے آپ, ایک تو ان کا ممبر پر بیٹھنا تھا اور ایک پہلے سے بزرگ ہونا تھا, ایک ان کی افضلیت تھی ایک ان کی خلافت تھی. افضل تو وہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی تھے, ایسا نہیں ہوا کہ وہ خلیفہ بنے تو افضل ہوئے نا. اور یہ بڑا خطرناک بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے, اس سے پہلے میں نے تین درسوں میں آپ کو بتائی ہے. نہیں, وہ افضل ہیں اس لیے پہلے ہوئے, وہ بزرگ جو جتنا بڑا بزرگ تھا وہ پہلے آیا, جو اس کے بعد تھا وہ اس کے بعد آیا. یہ نہیں کہ وہ انہوں نے نظام زندگی سیاست حکومت بہت اچھی چلائی تو اس لیے وہ اچھے ہو گئے, نہیں, سیاسی کام کرنے کی وجہ سے وہ خلیفہ بننے کی وجہ سے وہ امت میں افضل ہوئے؟ نہیں، وہ امت میں افضل تھے اس لیے پہلے بنائے گئے. یہ خاص ایک علمی نظم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ آئیے حضرت مولا مرتضیٰ کے خطبے بھی. حضرت امام حسن مشتبہ اور حضرت امام حسین، یہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے. امت نے یہ سوال اٹھایا، کیونکہ یہ ترتیب حفظ مراتب اگر نہیں ہوں گے، اگر آپ مراتب کو متعین نہیں کریں گے تو جھگڑا چلتا رہے گا اور اس سے بے شمار چیزیں ناقدری ہوگی. جو بڑا ہے اس کے بڑے کے درجے کو آپ متعین نہیں کریں گے تو بے توقری ہو جائے گی، بندہ بے ادبی کر جائے گا. اور اللہ نے جس کو جو درجہ دیا ہے اسی درجے میں ہم نے لوگوں کو رکھنا ہے، ان اللہ کے بندوں کو رکھنا ہے. اگر اس درجے میں نہیں رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے وہ درجہ رویہ کر لیا جو نیچے والے کے ساتھ کرنا تھا، تو پھر کئی قرآن آیات اس کے مقام کی بے توقری اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اب آپ یہاں پر آئیے، بعد صحابہ، صحابہ کے بعد یعنی خلفائے راشدین کے بعد امت میں بزرگی کا معیار کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ان کی ترتیب خلافت تھی اسی طرح ترتیب اولاد میں فضیلت ہوگی. یعنی حضرت ابو بکر اگر پہلے تھے تو پھر ان کی جو اولاد ہوئی ہیں وہ حضرت عمر کی اولاد سے افضل ہوگی. حضرت عمر عثمان غنی سے پہلے ہیں تو ان کی اولاد جو حضرت عمر کی تھی وہ حضرت عثمان کی اولاد سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ خود افضل تھے. پھر حضرت عثمان مولا مرتضیٰ، لیکن یہ قاعدہ غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں. صحابہ کی فضیلت کو ان کی اولاد پر قیاس نہیں کیا گیا. توجہ ہے. اب میں آپ کے سامنے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور توجہ کیجئے اگر طلبا بھی بیٹھے ہیں تو، امام ابو برکات عبداللہ نصفی، متوفا 710 ہجری. امام نصفی نام کے ہمارے یعنی علمی دنیا میں 7 امام ہیں، بس مطلقاً ان کو امام نصفی کہہ دیا جاتا ہے. نصف جو ہے نا، نصف یہ ماوراء النہر کا ایک گاؤں ہے. ماوراء النہر کون سا علاقہ؟ تاجکستان، ترمیز، داغستان. یہ جو ساتھ میں دریا بہتا ہے نا، اس کو دریائے آمو کہتے ہیں، دریائے آمو. یہ افغانستان کو اس طرف سے چلتا ہے اور یہ رشیا کی طرف آتا ہے. آپ اس کو گوگل پر سرچ کریں، دریائے آمو. دریائے آمو کے کنارے پر جتنے وطن ہیں، بخارا ہے، سمرقند ہے، ترمیز ہے، نصف ہے، یہ دریا اسلام کا دریا کہلاتا ہے. اس لیے کہ عرب کو بھی بعد صحابہ جس علاقے نے اسلام کو، بعد صحابہ اسلام کو جس علاقے سے اسلام کو سہارا دینے والے لوگ پیدا ہوئے، کیونکہ عرب جس وقت صحابہ تھے اس وقت تو عرب کو توانائی دینے والے لوگ بہت تھے، لیکن صحابہ کے بعد ایسی ٹیم علمی بن نہیں پائی نیچے کہ جو علمی طور پر، توجہ سے سنیے اس تاریخ کو، جو اسلام کی دستاویزات کو محفوظ کرے، حدیث کو محفوظ کرے، تفسیر کو محفوظ کرے، فقہا کو محفوظ کرے. اللہ نے یہ کام پھر عرب سے نہیں، عجم سے لیا. اور اس میں سب سے بڑا کام، آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ ماوراء النہر کے علماء ہیں. یہ ماوراء النہر، ماوراء النہر، نہر نہر کو کہتے ہیں، ورا پیچھے کو کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ٹرمز چلتی ہے ہمارے وہاں کہ یہ عالم ماوراء النہر کے، یہ دریا کے اس پار کے عالم ہیں، دریا کے اس پار. ورا کہتے ہیں پیچھے کو، جس طرح یہ بندہ آپ کے پیچھے تو یہ ورا آپ کے پیچھے. تو ماوراء النہر، اس نہر کے پیچھے رہنے والے، تو وہ نہر کون سی ہے؟ دریائے آمو. دریائے، جیسا آم آپ لکھتے ہیں نا، آم، ابھی گوگل پر لکھیں گے سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے. آمو، دریائے آمو. دریائے آمو کے ساتھ امام بخاری بھی وہاں کے تھے، امام ترمذی بھی وہاں کے تھے، امام مسلم وہاں کے تھے. فارس کا علاقہ وہاں کا ہے، بہاء الحق نقشبند رحمہ اللہ وہاں کے ہیں، صوفیہ وہاں کے ہیں. مختصر یہ سمجھ لیجئے آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ درس عام تقریر والا نہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو یہ دریائے آمو جو ہے، یہ اسلام کا دریا کہلاتا ہے. اس کے گرد سارے محدثین کے گاؤں رہے، ترمیز بھی یہاں ہے، بخارا بھی یہاں ہے، سمرقند بھی یہاں پر ہے، نصف بھی یہاں پر ہے. علم کلام یعنی اسلامی عقیدے کو جن لوگوں نے منظم کیا، میرے آقا امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، وہ بھی یہاں ماوراء النہر کے تھے.
اسلام میں دو امام خاص وہ آئے، ماتریدی اور اشعری. اشعریہ اور ماتریدیہ، ہم احناف ماتریدی ہیں. فقہ میں تقلید ہماری امام اعظم کی ہے، اور علم کلام میں ہم جن کی تشریحات لیتے ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں. اس لیے ہم اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں حنفی ماتریدی. توجہ ہے آپ کی؟ حنفی. کوئی یہ کہے کہ عقیدے میں تو تقلید نہیں ہوتی ہے، تو پھر عقیدے میں کیسے؟ میں نے کہا تقلید نہیں، عقیدہ تو قرآن میں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جس کو ہم استاذ بناتے ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں. یہ غالباً 313 یا 317 کے لگ بھگ کے انہوں نے وصال فرمایا ہے. یہ خود حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد رہے. یہ بھی دیکھیں کہاں پر ہیں، یہ بھی ماوراء النہر. یہ بچوں یاد رکھو، دریائے آمو. اللہ رب العالمین نے ان علاقوں کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا، اور رشیا سے وہ علاقے آباد چھوٹ گئے. اب الحمدللہ وہ سارے علاقے جہاں پر زیارت کے لیے لوگ جاتے. اب آپ سنیے گا، امام نصفی کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہوگا. لیکن امام نصفی، نصف اس گاؤں کا نام تھا جو ماوراء النہر ہے. ہمارے کتابوں کے اندر 7 امام امام نصفی کہلاتے ہیں. میں مختصر ایک جملہ عرض کر کے آگے جائے. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے شرح عقائد کا متن لکھا ہے، جن کی شرح علامہ تفتزانی نے کی ہے، جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی گئی، وہ امام نصفی اور ہیں. ایک وہ ہیں جو صاحب تفسیر مدارک ہیں، جنہوں نے مدارک لکھی ہے، وہ امام نصفی اور ہیں. کہلاتے سب امام نصفی ہیں، نصفی ہیں. تقریباً 7 کے قریب ائمہ امام نصفی ہیں. مثلا دیکھیں، ایک امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی، یہ 537 ہجری ان کا وصال ہے متوفا، 537 ہجری. یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ ذات جنہوں نے عقائد نصفی لکھی تھی، جس کی شرح 791 ہجری میں علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد کے طور پر لکھی، جو آج تقریباً 700 سال سے ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو شرح عقائد جو کتاب ہے علامہ تفتزانی کی، اس کا جو متن ہے وہ امام ابو حفص محمد عمر بن نصفی نے لکھا ہے. ایک امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی ہیں، جن کی کتاب کو میں یہاں پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن آئیے صرف حوالے پر اکتفا کرتے ہیں. میں نے امام نصفی کا جو نام لیا ہے، یہ عقائد نصفیہ والے نہیں، جن کی شرح، کیونکہ آپ کہیں گے حوالہ غلط دینے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ امام نصفی وہ نہیں، یہ امام نصفی ہیں امام ابو برکات عبداللہ نصفی. کیونکہ وہ شرح عقائد والے جو نصفی ہیں وہ تو 537 ہجری میں، یہ ان کے 200 سال بعد اسی نصف کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا امام آیا، جس نے علم کلام علم اہل سنت پہ کام کیا، اور ان کا سنِ وصال 710 ہجری. امام ابو البرکات عبداللہ نصفی یہ کیا لکھتے ہیں صحابہ کے بعد ان کی اولاد کی تربیت میں، توجہ کیجیے گا. فرماتے وقیل فضل اولادہم علی ترتیب فضل آبائہم. فرما علماء نے یہ کہا کہ صحابہ کی اولاد میں فضیلت، صحابہ کی اولاد میں فضیلت کی ترتیب ایسی ہی ہوگی جیسے خود صحابہ میں ترتیب تھی. یعنی اگر ابو بکر بڑے تھے تو پھر ان کے دونوں بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ سب سے بڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت عمر تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ وہ سب سے بڑے ہوں گے، ان کے بعد اگر عثمان تھے تو عثمان کے بیٹے عمر جو ہے بڑے ہوں گے، پھر مولا علی ہیں تو حسن بڑے ہوں گے. فرمان نہیں، یہ قاعدہ نہیں، لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن الا اولاد فاطمہ. لیکن سیدہ زہرا پاک، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ بتول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا وابنیہا، فرمائے لیکن جو اولاد فاطمہ ہے ان کی ترتیب اس حوالے پر نہیں ہوگی، بلکہ فإنہم علی اولاد ابی بکر و عمر و عثمان یفضلون لقربہم من رسول اللہ ولأنہم الاطہرۃ الطاہرۃ والذریۃ الطیبۃ الذی اذهب اللہ عنہم رجس و طاہرکم تطہیرا. فرمایا کہ صحابہ کی اولادوں میں فضیلت کا معیار سیدہ زہرا کی اولاد اگر نہ ہو تو پھر آپ یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق کی اولاد بڑی ہو گئی، حضرت عمر کی اولاد بڑی ہو گئی. لیکن جہاں سیدہ زہرا پاک کی اولاد امام حسن آ جائیں، امام حسین آ جائیں، تو یہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں سے بھی افضل ہیں، حضرت عمر کے بیٹوں سے بھی افضل ہیں، اور حضرت عثمان کے بیٹوں سے بھی افضل ہیں. یعنی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب اس کا خلاصہ بھائی، تاکہ ایسا شخص جو کہے کہ جناب یہ صرف ایسی مبالغہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ایسا نہیں، یہ عقیدوں کی ترتیب ہے. اب آپ سنیے میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے ہیں عبداللہ، جن کا ذکر آپ ہجرت کی رات پڑھتے ہیں، دوسرے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تین بیویاں ہیں، بڑی بیوی سے آپ کے دو بچے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ اکبر، جنہوں نے ہجرت کی رات ابو جہل کو ایسا جواب دیا کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے۔ تو نہ ابو بکر کی بیٹی نے دین چھوڑا، نہ علی کی بیٹی نے دین چھوڑا۔ اگر کربلا میں زینب نے ساتھ دیا ہے تو ہجرت کی رات کو ابو بکر کی بیٹی نے ساتھ دیا ہے۔ یہ صحابہ مخلص تھے میرے دوستو، سیدہ زینب کبریٰ کے غلاموں کے غلاموں غلاموں کے غلاموں کی خاک پر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، مولا مرتضیٰ کی شہزادی، اللہ اکبر۔ جب ان کا ورود مسعود اپنی دادی جان اپنی والدہ کے ساتھ ہوگا میدان محشر میں، تو رب کی طرف سے منادی ہوگا کہ سروں کو اتارو، نیچے جھکاؤ، اولیاء کتب اغواس اپنی نظروں کو جھکائیں گے، وجہ پوچھیں گے کیا؟ فرما بنت رسول اللہ اپنی بچیوں کے ساتھ جا رہی ہیں، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا، یہی عقیدت نمازوں کی معراج ہے۔ میرے دوست بزرگ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء، یہ حضرت ابوبکر کی بڑی بیوی سے دو بچے تھے۔ منجلی بیوی جو آپ کی ہیں رمانہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کی دو اولاد ہیں، ایک میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ اور ایک حضرت عبد الرحمن، توجہ ہے۔ اور سب سے چھوٹی بیوی آپ کی جو ایک وقت میں مولا مرتضیٰ کی بھابھی تھی، حضرت جعفر تیار جو مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی زوجہ تھی۔ جب حضرت جعفر تیار غزوہ موتا میں شہید ہوئے، وہ شیروں کا شیر تھا، علماء نے لکھا کہ حضور کی شباہت، حضور جیسا چہرہ صحابہ میں جن جن سے ملتا تھا تو سب سے زیادہ مولا جعفر تیار حضور سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت جعفر تیار مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی، بعض علماء نے لکھا کہ 17 سال آپ بڑے تھے، بعض نے لکھا کہ 18 سال آپ عمر شریف میں بڑے تھے، غزوہ موتا میں ان کے دونوں بازو جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جیسے کربلا میں حضرت مولا عباس کے شہید ہوئے تھے، شہید ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر جھنڈے کو پکڑا تھا، اور اس وقت کے رومیوں کو دانت کھٹے کیے انہوں نے، کہ جو اسلام پر چڑھائی کرنے کی میرے دوستو کوشش کر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے، ان کی شہادت کے بعد حضور نے ایسے ہی فضا کی طرف منہ کیا، فرمایا وعلیکم السلام و رحمت اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کس کو سلام کیا؟ فرما میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ فرما میرا بھائی جعفر، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جبرائیل حضور کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرما جبرائیل معاملہ تو بتاؤ، غزوہ موتا میں تو میرا جرت مند نڈر صحابی عبداللہ بن رباح بھی شہید ہوا ہے، جو تنہا 10,000 کے مجمع میں گھس گیا اور ان کے چیلنج کو قبول کر کے ایک ایک سر کو اس نے اتارا، اور وہ راہ حق کے اندر وفا کے ساتھ شہید ہوا، لیکن اس کو تو ہاتھ پکڑ کر ایسی جنت میں لے گیا ہاں؟ اور نعا زیدن و جعفرن و ابن رباحہ، اور میرا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ، وہ بھی بڑی وفا کے ساتھ میرے دل کا ٹکڑا موتا میں شہید ہو گیا، تو اس کو ایسی لے گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، جب جعفر شہید ہوا تو تو پہلے جنت سے دو سونے کے پر لایا، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، تاریخ اور سیرت کی امہات الکتب، جس کو ماں کہتے ہیں نا، ماں، طبقات ابن سعد، 3ری صدی کا محدث، صحیح سند کے ساتھ اس بات کو لا رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ جب میرا بھائی جعفر، دیکھو اہل بیت کی شان، میرا بھائی جعفر جب اس کے لیے تو سونے کے دو پر لایا، ایک پر تو نے سونے کا ادھر لگایا، ایک پر ادھر لگایا، اور ان سے کہا خود ہی اڑو، خود ہی اڑو۔ تو حضرت جعفر بلا تشبیہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں، ہم تو نکمے لوگ ہیں، سمجھانے کے لیے، یعنی آپ نے اپنے بازوؤں کو جو سونے گولڈ کے پر تھے، وہ آپ ہاتھوں کو کھولتے ہوئے فضا میں جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بتا جبرائیل یہ کیوں تھا؟ فرمایا حضور مجھ سے کیا کہتے ہیں، میں نے رب نے مجھ سے یہ کہا، اور رب جب مجھے حکم دے رہا تھا کہ سونے کے پر لے جا اور جعفر کو لگا، تو میں نے رب سے پوچھا ان کے لیے، فرمایا رہنے دے، اس کو سونا اس لیے دے تاکہ پتا چلے کہ نیکی ساری امت کرے تو اجر پاتی ہے، لیکن آل رسول کرے تو اس کو شان شوکت سے لایا جاتا ہے. یعنی حضور کے خاندان کا کوئی فرد اگر نیکی کرے تو پھر اس، کیونکہ اس کی نیکی کیوں بڑھ گئی؟ ہم نے کہا ایک رشتہ ہے رسول کی وجہ سے، رشتہ ہے رسول اللہ کی وجہ سے وہ نیکی بڑھ گئی. تو اب حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ اور امام حسین مشتبہ عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی افضل ہیں، عبداللہ بن ابی بکر سے بھی افضل ہیں، عبداللہ بن عمر سے بھی افضل ہیں. اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے تھے دو شہزادوں کی لڑائی تھی. ہمارے دوست بیٹھے، میں نام نہیں لیتا، تھوڑا حیا کرتا ہوں ان کی حاضری کی وجہ سے، ورنہ آج ایک کیوٹ ایک بندے نے بہت برا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتا ہے، اس کا کیوٹ میرے سامنے، اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے عزیز کے بارے میں جو، لیکن میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یزید کی حیثیت کیا ہے کہ اس کو شہزادہ کہیں گے آپ، اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں یزید کو بچانے کے لیے؟ نہیں نہیں وہ جو شراب پیتا تھا نا، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں، شراب تھوڑی، شرابی تھوڑی تھا. میں نے کہا نہیں، مفتی اعظم تھا وہ تو، یعنی کہ شرابی نہیں تھا تو تھا کیا وہ؟ ساری امت، یعنی کیوں آپ اس دن یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں؟ کیوں لوگوں کی نظروں کو آپ منتشر کرتے ہیں؟ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یزید بیٹا ہے، یزید بیٹا ہے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، توجہ ہے، وہ صحابی ہیں، یزید صحابی، توجہ، یزید صحابی نہیں. لیکن ہم یہ آپ کے سامنے بڑے رسوخ سے کہتے ہیں، علماء نے یہ بات لکھی، میرے دوستو یہ باتیں سنتے چلیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی ہے. پوچھا گیا رتبے میں کون بڑا ہے؟ اہل سنت کی ساری نصوص آپ پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے عبد الرحمن، ان کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے. اور جب پتا چلا حسین، تو ابھی تو بتایا ہے کہ سارے صحابہ کی اولادوں میں حسین ہی افضل ہے، ابھی تو میں نے بتایا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے رسوخ کے ساتھ کہ سیدنا امیر معاویہ کو ان کی تمام فضیلتوں کے ساتھ قبول کرنے میں ہمارے دل میں کوئی چوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم کہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ بھی یہ مقام نہیں رکھتے جو منزلت خدا نے حسین ابن علی کو عطا فرمائی. تو جب حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر حسین ابن علی سے کندھا نہ لگا سکے، تو وہ پلید یزید جو کچھ نہ تھا اس کو شہزادہ کہنا، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ رکھا جائے ایسے لوگوں کو، یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ خاص قسم کو پرموٹ کرتے ہیں، یہ انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، لالی پاپ لے کر، ساری مراتے لے کر پھر آپ ملک کے اندر یہ کام کرتے ہیں. آج تو چاہیے یہ تھا کہ آپ حسین ابن علی کی شان میں کوئی حدیث لکھ دیتے. آج شب عاشور ہے، یزید پلید کے کہنے پر کربلا کے اندر حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا. اگر ادھر بھی صبر نہیں، کہتا نہیں 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 یزید نے نہیں مارا، تو میں نے کہا یہ آج رات بات کرنے کی بات ہے، اجماع سے ہٹ رہے ہیں آپ، یزید نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا میں اس پر کیا تکرار کر سکتا ہوں، بولنے کے لیے تو بہت سی بات ہے ہمارے پاس، آپ تو ہزاروں کو کھا جائیں اور پھر کہیں کہ نہیں وہ جہاد نہیں تھا، اب جہاد ہے. تو چھوڑیں ان چیزوں کو، تم تو بے وفا ہو، کہنا کہ زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. یہ جو مقام حرہ ہوا، اس کو حرہ بھی پڑا گیا، مسجد نبوی کے اندر جو گھوڑے آئے، 80 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا گیا مدینے کے اندر، اس میں بھی بڑی ذمہ ہے. اگر یزید کچھ نہیں تھا تو امام احمد بن حنبل جیسا امام کس ثبوت پر اسے کافر کہتا ہے؟ اگر یزید کچھ بھی نہیں تھا، صالح شخص تھا، تو امام احمد بن حنبل امت کا امام، وہ فقہ میں ہمارا امام نہیں ہے لیکن اہل سنت ہونے میں پورے سنیوں کا امام ہے وہ. امام احمد بن حنبل نے جس وقت یزید کی تکفیر کی تو جب دلیل نہیں تھی تو کس وجہ سے تکفیر کی؟ غوث آدم تکفیر کے قائل تھے، تمام ائمہ قائل تھے. کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کافر نہ کہو، تو میں نے کہا یہ بھی تو کہا کہ مسلمان نہ کہو، آدھی بات کیوں کرتے؟ فرمایا کو کافر کہے تو میں نہیں روکتا، مسلمان کہے تو میں نہیں روکتا. میں نے کہا یزید، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، بندہ جب مر جائے نا میرے بچوں بزرگوں، یہ تیش دلانے کے لیے نہیں، بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا سے زخم کو ہم ادھڑیں گے پھر اس پر مرہم کی چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے. بندہ جب مر جائے تو مرے ہوئے شخص کو مومن ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو انتقال کر جائے. بہت زیادہ نیک ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید خود کو صحابی کا بیٹا کہتا تھا نا، اور تابعین کے دور میں مرا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرا ہے پہلے 100 سال کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کے 61-62 کے اندر وہ نپٹ گیا. وہ اب چل رہی ہے 1441 ہجری، یعنی 1400 سال ہو گئے. اسلام کی کتنی تاریخیں لکھی گئی ہوں گی؟ کوئی گنی نہیں سکتا. ان 1400 سال میں اسلام کی لاکھوں کتابیں لکھی گئی تاریخ پر، لاکھوں کتابیں لکھی گئی حدیث پر، لاکھوں کتابیں لکھی گئی اصول پر. یہ واقعہ ہر ایک نے ڈسکس کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایک کی کتاب سے بتا دو کہ یزید کی موت پر کس نے رحمت اللہ علیہ لکھا. آپ اس کو جنت میں گزر رہے ہیں، امت تو اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے کی قائل نہیں ہے. لاجک آ رہی ہے دماغ؟ بلکہ ایک لفظ یزید کے لیے لکھتے ہیں علماء. عمدۃ القاری سیرہ بخاری دیکھیں آپ، اوپر کے شروحات دیکھیں، جب اس کا نام لکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یزیدو ما تا یزیدو، یزید مر گیا. اب مر گیا تو کچھ جملہ تو لکھا ہے، مرے ہوئے آدمی کے لیے کچھ جملہ لکھا جاتا ہے، مرحوم ہے بخش دے اللہ، کچھ تو بولیں. تو کہتے ہیں ہاں بولتے ہیں، ما تا یزید علیہ ما یستحقہ. یہ جملہ یا تو اسلام کی تاریخ میں ابلیس کے لیے لکھا گیا، گالی نہیں دے رہا میں، علیہ ما یستحقہ، اس طریقے سے کسی شخص کو خطاب یا تو ابلیس کے لیے کیا گیا یا یزید کے لیے کیا گیا. ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے کہ علیہ ما یستحقہ، پہنچا وہی جہاں کا مستحق تھا. کیا جنت عطا فرمائی، واہ واہ، کیا دعا ہو رہی دیکھیے. اور حسین ابن علی کے ترانے تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں میرے دوستو، اب بھی اسی طرح تازہ ہیں جس طرح قرآن کی آیتیں تازہ ہیں. تو یہ بات ہم چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے، ایک بات کرنے. اب میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں. دیکھیں آج ہمارے اساتذہ، ہمارے کچھ اساتذہ ایسے ہیں، ایک ہمارے استاد جند البقی میں آرام فرمائے، ان سے ہم نے حدیث ید کی اجازت لی. حدیث ید ایک مسافر کی حدیث ہے جو بات کے ہر شخص جو ہے نا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو وہ اجازت دی ہاتھ ملا کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کرتے ہوئے آج تک وہ سند آتی ہے کہ لوگ حدیث. تو اب آپ بتائیے کہ 1441 ہجری میں اگر ایک حدیث کا استاد کسی بچے کو حدیث پڑھائے تو اس کا بچہ اپنی سند رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے اس سے کہتا ہے کہ وہ حدیث ید جو آپ کے استاد نے آپ کو اجازت دی ہے نا، اس کی اجازت آپ مجھے دیں، کیونکہ آپ اپنے استاد سے جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے جڑ گیا، آپ کے استاد ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ ان سے جڑے، وہ صحابہ سے جڑے اور رسول اللہ سے جڑ گئے. اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، میں بالکل بنیادی بات کر رہا ہوں. تو یزید تو تھا ہی صحابہ کے دور میں، وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اس دور میں جو پیدا ہو جائے اس کو تابعی کہتے ہیں، لیکن امت نے اس کے لیے تابعی کا لفظ نہیں لکھا. لیکن بھائی جنتی تھا بھائی، تو جنت میں جائیں گے کس دنیا کے ذریعے. تو میں نے کہا نہ رحمت اللہ علیہ لکھا کسی نے، نہ تابعی لکھا، اور آپ نے تیر آج کے دن چلانا ہے، اس حسین کے مقابلے میں چلانا ہے جس کے لیے اہل سنت نے صحابی کی تعریف کے قرینے کو تبدیل کیا. آپ سنیے، ہمارے علماء نے سوال کیا کہ صحابی جو ہوگا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بچہ صحابی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے وہاں سوال ہوا، بچہ صحابی ہو سکتا ہے؟ صحابی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جس طرح صحابی کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، حضور کی صحبت شرط ہے، حضور کو دیکھنا شرط ہے، ادھر بات ہوئی کہ بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. تو کسی نے کہا 18 سال کے، اور عمر پر بحث کرنے والے بھی سمجھدار تھے. مثلا اب ہمارے محترم دوست ڈاکٹر صاحب استاذ ہیں, اب اگر ایک بچہ یہاں پر آئے اور میں یہ جملہ کہوں کہ یہ بچہ ڈاکٹر صاحب کو استاذ ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کی عزت ہے, یعنی کسی بزرگ استاد کی عزت ہوگی. ہاں اگر ایک بہت بڑی عمر کا شخص آئے اور میں کہوں کہ یہ ہمارے دوست محترم استاذ ڈاکٹر صاحب کے یہ شاگرد ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو آپ استاد کہیں, حضور کا صحابی کہیں گے تو اس میں تو مرتبے کا لحاظ نہیں رہتا, اس لیے ہم بچپنے کی قید نہیں لگاتے, ہم کہتے کم سے کم بالغ ہونا چاہیے, بالغ شخص جو ہے. اب سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سوال سمجھے گا تو جواب سمجھ میں آئے. وہ یہ شرط لاتے ہیں کہ بھائی صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, بچہ صحابی نہیں ہو سکتا. علماء نے کیونکہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی حضور سید عالم کی وصال کے وقت ان کی عمر 7 یا 8 یا 6 سال تھی, حضور کے گود میں بیٹھے تھے, جن لوگوں نے زیادہ زور لگایا وہ یہ شرف سے ان کو نہیں دینا چاہتے تھے. اور پھر ساری سنیت ایک طرف کھڑی ہوگی, آپ اصول حدیث کو پڑھ کے دیکھیں, اور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مروان کو صحابی بنانے کے چکر میں آ جائے, اور وہ مروان بن حکم جس نے پوری دنیا کے اندر فساد پیدا کیا. کہتے مجھے ایک بندے نے کہا مروان حضور کے دور میں پیدا ہوا, میں نے کہا حضور کے دور میں پیدا ہوا تو کیا مطلب صحابی ہو گیا؟ میں نے کہا چکمہ نہ دو, علماء نے گرفت کی ہے, وہ حضور کے دور میں پیدا ضرور ہوا لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں, حضور کو دیکھا نہیں, مروان نے حضور کو دیکھا نہیں, اس لیے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کو حضور نے مدینے سے نکال دیا تھا. وہ ظالم آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے, وہ دروازے کی جھیری سے حضور کو دیکھ رہا تھا. یعنی سرکار ازواج کے ساتھ کمرے میں ہے تو وہ دروازے کی جھیری سے حضور کو دیکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اس خبیث کو نکالو مدینے سے باہر, یہ دوبارہ نہ آئے مدینے کے اندر. تو حضور اس لیے آپ دیکھیے سیدنا حسین نے جب مروان نے یہ جملہ کہا تھا مار دو, تو آپ نے کہا کہ گرگٹ کے بیٹے گرگٹ, حضرت حسین نے اس کو کہا تھا گرگٹ کے بیٹے گرگٹ. تو مروان بن حکم پیدا تو حضور کے دور میں تھا لیکن دیدار کا شرف نہیں ملا, حسین پیدا حضور کے دور میں ہوئے, شرف یہ ملا کہ نمازوں میں گردن پر سوار رہتے تھے. ایسا شرف کسی کو نہیں ملا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی شب ہے, اب انہی کی بات کریں گے, کس کی بات کریں گے, انہی کی بات کریں گے. علماء نے لکھا, سنیں میرے دوستو آگے چل رہا ہوں, علماء نے کہ اگر آپ یہ قید لگائیں نا کہ حضور بندہ صحابی جب کہلائے گا جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ حضور سے علم لے سکے, کیونکہ وہ صحابی ہونے کے لیے تعلیم کو شرط لگاتے ہیں کہ صحابی وہ ہو جو روایت کرنے کا بھی درجہ رکھے اور بات کو سمجھے. اہل سنت کے علماء نے کہا کہ اس چیلنج کو بھی ہم قبول کرتے ہیں, اس چیلنج کو بھی ہم قبول کرتے ہیں, اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ حسن 8 سال تو درکنار ہے, 1.5 سال کا تھا تب بھی نانا کی ساری باتوں کو سمجھتا تھا. مسلم شریف کتاب الزکات اٹھا کر آپ دیکھیں, جب صدقے کے کھجور آئے تھے, صدقے کے کھجور آئے تھے اور صدقے کے کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, مولا امام حسن کی عمر شریف 1.5 سال کے قریب تھی یا 2 سال کے قریب, پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے آئے اور کھجور آپ نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا, جیسی ڈالا تو سرکار اٹھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھلایا, اس نے خود کھایا. تو جو بچہ غیر مکلف خود کھائے تو ماں باپ تھوڑی ذمہ دار ہیں. ہمارے وہاں ایک سوال چلتا ہے, ہمارے وہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سونے کی انگوٹی پہناتے ہیں. سوال ہوا علماء سے کہ جو گود کا بچہ ہو اس کو انگوٹی پہنا سکتا ہے؟ تو بعض لوگ کہنے کو تو نابالغ ہیں, تو فرما پہنانے والا تو بالغ ہے, یہ ہدایہ کتاب الکراہیت آپ دیکھیے وضاحت. تو یہ وہ خود تو نابالغ ہے لیکن پہنانے والا تو بالغ ہے. یہاں حضرت حسن خود نابالغ ہیں, خود کھایا, حضور نے نہیں کھلایا, لیکن جب کھایا تو حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے ان کے منہ سے نکالا اور فرما بخن بخن, تھوک میرے بیٹے تھوک, ہم آل محمد ہیں, یہ مال کا میل ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہاں پر علماء کی عقل دنگ رہ گئی کہ اتنا بڑا شرعی مسئلہ 1.5 سال کے بچے کو بتا رہے ہیں. جس طرح حضور سے
علم لینے والے کو سنجیدہ ہونا چاہیے. تو حضور خود جو نبی ہیں وہ بتانے میں کتنے سنجیدہ ہوں گے؟ اگر 1.5 سال کا بچہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو یہ کلام فضول ہو جائے گا اور یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے. بتانا بتاتا ہے کہ ہے یہ 1.5 سال کا بچہ لیکن عقل پوری مستحدوں والی رکھتا ہے. یہ
اگر یہ بات کی جائے میرے دوستو کہ بچے کے لیے تو یہ مولا امام حسن اس لیے اور صحابیت کا شرف تعلیم ہی کے لیے نہیں حضور کو دیکھنا ایسی بھی شرط ہے. تو یہ دونوں طریقوں سے حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں یہ لفظ یاد رکھنا. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں آپ نواسا رسول تو لکھتے ہیں لیکن ساتھ میں صحابی رسول بھی لائیں. اب اس کا کیوں لائیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں ہمیشہ آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب مولا امام حسن کا نام لکھیں نا یا مولا حسین کا نام لکھیں تو یہ بالکل لکھیں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادہ رسول، شہزادہ بتول. لکھیں آپ یہ ضرور لکھیں نواسہ رسول، لیکن ساتھ میں ایک ضرور لکھیں گے آپ صحابی رسول. اگلا لکھنے نہیں دے گا. جس دن آپ نے لکھ دیا جواب یہ لفظ خود دے دے گا ہر چیز کا. میں نے کہا حضرت صدیق اکبر پر سوال نہیں بنتے فیصلوں کے. کوئی کہے ابو بکر نے فیصلہ صحیح نہیں کیا امت کہتی چپ کر. کہا کیوں؟ کہا وہ صحابی تھے. حضرت عمر کے بارے میں کوئی کہ فیصلہ صحیح نہیں کیا امت کہتی چپ. کہا کیوں؟ کہا صحابی تھے. حضرت عثمان ایک فیصلہ کریں لوگ کہہ دیے فلاں فیصلہ صحیح نہیں، لوگ اس کی بات کو دیوار سے ماریں گے. کیوں؟ وہ صحابی تھے. میں نے کہا جب خلفائے عربہ کے فیصلوں کو چیلنج ہو تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، ان پر سوال نہیں ہو سکتا. تو میں کہتا ہوں یزید کے مقابلے میں عام بندہ نہیں نکلا تھا، صحابی رسول نکلا تھا، تو پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ دفاع تو حسین کا ہونا چاہیے. لہذا یزید کی طرفداری کا سوال ہی نہیں بنتا. آپ تو صحابہ کے نام پر جماعت بناتے ہیں، تو اب حسین کا صحابی ہونا آپ کو یاد نہیں رہا؟ کیوں نہیں رہا؟ صحابیت یقیناً شرف کے لائق ہیں. قرآن نے کہا ہے صحابہ کے بارے میں میرے بچوں وَقَرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے فرمایا محبوبی صرف 4 راشد نہیں، جتنے تیرے سب راشد ہیں. راشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے. بولو سبحان اللہ. مرشد، راشد، راستہ دکھانے والا. اللہ فرما رہا محبوب یہ قرآن جب ختم ہو رہا ہے نا، جب کی بات، یہ مکی نہیں ہے، قرآن ختم ہو رہا ہے، یہ آخری آیت اتر رہی ہے، اللہ سند دے رہا ہے. فرما محبوب تیری صحبت، اے حبیب تو نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا. حضور ریوارڈ چاہتے تھے، نتیجہ چاہتے تھے کہ جن کو میں نے سمجھایا پڑھایا مولا یہ تیری مرضی پر پورے اترے تو سند دے دے تاکہ میری تربیت کی بھی داد ہو جائے. تو رب نے فرمایا محبوب تو نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا. توجہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے دوستو بزرگو کہ حضور کے دور میں 1 لاکھ رہے، حضور کے بعد 3 رہ گئے، یہ بات مان گھر میں آتی. میں نے کہا آج مسلمان کتنے ہیں؟ کہہ رہے جی 1.5 ارب. میں نے کہا حضور کے کتنے تھے؟ کہہ رہے 3. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کی تبلیغ سے 1.5 ارب ہو گئے، حضور کی تبلیغ سے 3 رہ گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ پر جرح تعلیم نبوت پر جاتی ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا زکیہم، میرا نبی تصفیہ کرتا ہے، دل سے کفر کو نکالتا ہے، نفاق کو نکالتا ہے. آج اگر ایک مرشد اور مولانا اپنی تبلیغ اور زبان سے ایک نوجوان کے دل سے کفر اور نفاق کو نکال کر اس کا تزکیہ کر سکتا ہے تو آج 15ویں صدی کا شخص اگر زبان سے تزکیہ کی تاثیر رکھتا ہے تو جس کا منصب خود تھا اس کے تزکیہ کرنے کا حال کتنا اعلیٰ ہوگا. کیسے مانا جا سکتا ہے اس بات کو کہ صحابہ کے اوپر جرا ہو جائے میرے دوستو؟ تو یہ ساری چیزیں. اور قرآن نے کہا وہ کر رہا ہے، ضمانت دی اللہ نے، اللہ نے فرمایا وہ کر رہا، محبوب تو نے تو ایسا مانجا ہے ان کو اور ایسا چمکایا ہے، ان کا ویژن ہی بدل گیا، یعنی بالکل ٹھیک جگہ پر ہی آ گئے ہیں اور ایسے آ گئے ہیں. پہلے ان کو کفر اچھا لگتا تھا، اب کفر برا لگتا ہے. پہلے لالچ اچھی لگتی تھی، اب لالچ بری لگتی ہے. پہلے بغاوت اچھی لگتی تھی، اب بغاوت بری لگتی ہے، اور اللہ نے سند دی وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ. حبیب اب ان کا دل ایسا ہے کہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، کفر سے نفرت کرتا ہے، بغاوت سے نفرت کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، اب یہ ایک نہیں جتنی تیری صحبت میں رہے سب راشد ہیں اور مرشد ہیں. تو یہ ساری آیتیں مولا حسن کے لیے بھی ہوئی، یہ ساری آیتیں مولا بولیے حسن کے لیے بھی ہوئی اور مولا حسین کے لیے بھی ہوئی. شاہ عبد الحق صاحب کا ایک جملہ آپ سنیے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، تصوف کے امام، بر صغیر میں جس نے علم کا جھنڈا گاڑا اور سرکار نے بشارت دی کہ دہلی جا، اور جس وقت سلطنت مغلیہ ٹوٹ کر گر رہی تھی اس وقت علم رسالت اور فیضان علم رسالت کا چراغ روشن ہو رہا تھا. حضرت امام مجدد الفشانی نے جنہوں نے اکبر کی نحوست والی سلطنت کو گرایا، اور حضرت اقبال کیا خوب کہہ گئے کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. پوری حضرت اقبال نے نظم لکھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جب وہ سرکار مجدد صاحب کے لحد پر گئے، ان کے پیر بھائی مجدد الفسانی کے پیر بھائی رضی اللہ عنہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، وہ نقشبندی سلسلے میں خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں، قادری میں حضرت عبد الوہاب صاحب کے مرید ہیں. توجہ ہے، حضرت مجدد صاحب کے پیر بھائی بنتے اس لیے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں اور مجدد صاحب بھی مرید ہیں، دونوں ایک دور کے پیر بھائی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان جو اہل سنت کا مقدمہ ہے، ہم اختتامی وقت کی طرف چل رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، یہیں سے ہم واقع کربلا کی طرف موو کریں گے کئی چیزوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے وقت ہمارا. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ پھر یہ لمحے زندگی میں بار بار میرے بچوں آیا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. جس علی اور حسین کا نام لے کر آج بارڈر پر ہمارا ایک نوجوان جان دیتا ہے تو اس کا خون 65 سے لے کر آج تک زندہ رہتا ہے. میں نے پرسوں بھی بتائی حضرت ان کو بات، عبد الحمید نواب رحمت اللہ علیہ جو ناریوال کے بارڈر کے اوپر بھارت گدڑوں کو انہوں نے بھگایا اور جو برج گرایا 1965، یہ بیٹا بچہ بیٹھا ہے یہ غلام مصطفیٰ، یہ میرے ساتھ تھا، میں نے آپ کو پرسوں بتایا، آج 65 کہاں پر ہے؟ لوگ تو 3 دن کے بعد قبر میں سڑ جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. 1965 اور آج، یعنی آپ دیکھیں 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. میں نے 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، متواتر کئی جگہ جا کر باقاعدہ وہ لال اینٹوں کا برج جس کا ایک پلر رہ گیا ہے، باقی تو دریا راوی میں گر گیا تھا، تو وہ اس طرف کا برج جس پر آج بھی میں نے ظہر کے وقت نہیں، تیز چل چلاتی دھوپ کے وقت نہیں، بلکہ عصر کا وقت جو غروب کا وقت تھا، روشنی جو تھوڑی رہتی ہے، اس میں اللہ کی عزت کی قسم مولا حسین کا ذکر کر رہا ہوں، خون کو باقاعدہ لکیروں کے طور پر چمکتا ہوا میں نے دیکھا ہے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ. میں نے کہا جو ان کی محبت میں آج ان کا خون زندہ ہے تو حسین ابن علی اپنے مزار میں کیسے ہوں گے. واقعی میں ان کے ناموں کے لوگ زندہ ہیں، یہ ہمارے آن آئیز، ہماری آنکھوں کے سامنے کی چیزیں ہیں. مرنا سب نے میرے دوستوں، ذرا اس بات پر آپ غور کر کے رکھیں. تو یہ آج کا شہید اس حال میں ہے، اور 65 کا شہید میں نے آپ کو بتایا حضور شہید عزیز بھٹی رحمہ اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایثار کا جذبہ جب آتا ہے، جب ان کے اندر حسینیت اترتی ہے، اور یہ ہر ایک پر مار نہیں اٹھاتے، ہر ایک پر نہیں اٹھاتے، یہ اٹھاتے وہاں پر ہے جہاں حق ہے، کیونکہ یہ شجاعت ہے، درندگی نہیں ہے، یہ شجاعت ہے، درندگی نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں وہ بھی حسب شرف ذات و طہارت طینت و پاکی جوہر ہے کس بفاطمہ حسن و حسین و دیگر اہل بیت نہ رسد. تکمیل الایمان میں آپ لکھتے ہیں، یعنی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ذات کے شرف کے اعتبار سے، ذات کے شرف کے اعتبار سے، پاک مٹی کے ہونے کے اعتبار سے، پاک جوہر کے لحاظ سے کوئی شخصیت بھی حضرت زہرا پاک حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر اہل بیت کے مرتبے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ سنت، دیگر اہل بیت کے مرتبے پر وہ بولیے پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ قدر منزلت اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں عطا فرمائی. اب میں یہاں پر ایک بات فضیلت، کیونکہ ہر درس میں ہم ذکر کرتے ہیں لیکن چند ایک دو نئی چیزیں جو ہماری نظر سے گزری ہیں اس کو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے گا کہ اہل بیت کے ادب کے لیے امت نے کیسے، میں تو ان سے کہتا ہوں آپ یزید کا دفاع کر رہے ہیں کوئی یوم ہی کر دینا بھائی، اتنا اتنی کنجوسی نہیں. جب جنتی آدمی کو لوگ برا کہہ رہے ہوں تو پھر یوم تو بنتا ہے اس کا، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ اجازت مل جائے گی، پرمیشن مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، کرے نا، ہمت کرے نا. تو میں نے کہا جب اتنی دل میں چوری ہے تو آپ شب عاشور میں یزید کی بات کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ آپ یزید کو کافر لکھ دیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں حسین کا ذکر کریں، یزید کو درمیان میں کام گزرتے ہیں آپ، ان کے فضائل پر جو متواتر حدیثیں ہیں وہ بیان کریں. آج رات اس کا ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا، کسی کے باپ کو کوئی مار دے اور اگلا اس کے سوئم میں آئے، چہلوم میں آئے، برسی میں آئے، کہ جی بندہ تیرا باپ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، لیکن یار بندہ وہ بھی برا نہیں تھا جس نے تیرے باپ کو مارا، بندہ وہ بھی برا نہیں تھا. وہ اگر لحاظ کر جائے لیکن زندگی بھر منہ آپ کا کبھی نہیں دیکھے گا. وہ اگر وہ گربان نہ پکڑ سکا آپ کا، اگر اتنی مروت نہ ہو اس میں، تو انسان ہی نہیں ہے پھر وہ. اس کے بعد بھی اگر وہ آپ سے ملاقات کرے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، اس میں اہمیت ہی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہم سختی نہیں کر رہے، نہ یہ حالات متحمل ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات یزید کی طرفداری کی نہیں ہے، آج کی شب حسین ابن علی کے ذکر ان کی شان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شان و منزلت کیا عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو کیا قدر و شان عطا فرمائی ہے. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ، دیکھو عاشق جب مرتا ہے نا پھر بھی کیا کرتا ہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے. تبرانی میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت ابو ہریرہ، اور میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم ابو ہریرہ کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی سنیوں کو اگر اہل بیت سمجھ میں آئے نا تو ابو ہریرہ سے آئے. اب اگر واقعی میں تو اہل بیت کا عاشق ہے نا تو تو ان کے جوتے چوم. ہم تو ابو ہریرہ کو اس لیے جب تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پتا تھا حسن حسین کون ہے، ہمیں بتایا ابو ہریرہ نے، اب ان کی غیبت بنتی نہیں ہے. اگر تو اہل بیت کا عاشق ہے ان کی غیبت بنتی بولیے نہیں. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ حدیثیں ابو ہریرہ سے لیں اور بعد میں ابو ہریرہ پر تبرہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی جب ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بعد بڑائی ہے؟ طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑائی ہے؟ لیکن غیرت دیکھیں، کیونکہ بزدل آدمی انہی واقعوں سے اخلاق لے گا. حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، یوں سمجھیے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ وصال کریں گے. حدیث کے تناظر روایت بالمعنی کے طور پر مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، یہ بچو یزید کو خلیفہ بنانے میں اسی کا ہاتھ تھا، حضرت عثمان کو قتل کروانے میں اس کا ہاتھ تھا، حضرت حسین پر تلوار اٹھوانے میں اس کا ہاتھ تھا، اور مرا پتا ہے کیسا یہ مروان؟ مجھے ایک اپنا سنی ٹکر جاتا، مروان کیسا نا. میں نے کہا بھائی ایسی کون سی تحقیق تم پڑھتے ہو کہ تمہیں ادھر کی طرف جذبہ نہیں آ رہا، مروان کی طرف آ رہا ہے؟ توجہ ہے، کہنے لگے جی مروان سے تو حدیث بخاری میں بھی ہے. تو میں نے کہا شاہ عبد العزیز صاحب نے تو جواب دے دیا اس کا، امام بخاری نے مروان سے روایت نہیں لی ہے، تاریخ تناظر میں اس کو لے کر آئے ہیں، اور روایت کا دار و مدار مروان بن حکم نہیں ہے، روایت کا دار و مدار امام زین العابدین ہے. اسے کبھی بحث کریں گے ہم روایت حدیث پر تو آپ کو ہم بتائیں گے مروان سے روایت نہیں لی ہے. مروان پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، امام اہل سنت مجدد وقت، انہوں نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ، یہ جملہ لکھا. یہ بڑا خطرناک قسم کا شخص تھا، حضرت امام حسن کو زہر پلانے میں اسی کا ہاتھ پیچھے رہا. تاریخ میں واضح فتاوی مصطفیہ پڑھنے چلے ہوں تو مفتی اعظم ہند کا. اب دیکھیے یہ اہل بیت کا دشمن تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کوئی گالی دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم ولن کو واضح نہیں کریں گے تو جو حقیقی ہیرو ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اگر ہم اس دور کے کلبوشن کو آپ کا نہیں بتائیں گے، اس وقت کا کلبوشن اگر تمہارے سامنے نہیں آئے گا تو تم غازی عزیز میجر عزیز بھٹی کو کیسے پہچانو گے؟ کارگل کے شیر خان کو کیسے پہچانو گے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ. میں کچھ دن پہلے حضرت ایسی بایوگرافی پڑھ رہا تھا شیر خان صاحب کی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے. اس بندے کی جرت یہ تھی کہ وہ خود جائیں ادھر پھڑکا کے پھر واپس آئے. جب وہ شہید ہوئے تو وہاں سے کہا گیا لے جاؤ بھائی اس کو, یہ تو وہ شیر تھا جس سے ہم خود ڈرتے تھے. حمزہ کی کرامتیں آج بھی ہیں. تم وفادار بنو تو صحیح. میں نے آپ کو 100 دفعہ کہا اللہ کی عزت کی قسم پاکستان زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے, پاکستان نظریے کا نام ہے. یہ ہم نے اپنے باپ کے منہ سے سنا, اپنے مرشدوں کے منہ سے سنا, بزرگوں سے ان کے منہ سے سنا کہ جن کو ہم ولی مانتے ہیں, اور ولی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, اور یہ حقیقتن بھی ہے. تو میرے بچوں ابھی تمہارے تم نے دیکھا کچھ نہیں ہے, تم ابھی نمود کر رہے ہو. یہ لوگ ہیں جنہوں نے 65 کی جنگیں دیکھی ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ جو تحریک آزادی میں رہے, ہم نے ان سے سیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوتا تھا, تو خدا کی قسم اس داستان کو سن کر جی کرتا تھا کہ پاکستان کے ایک ذرے کو بندہ چومے کہ اس کو لیا کس طرح گیا. اور پاکستان کو لینا آسان نہیں تھا جیسے مدینہ بننا آسان نہیں تھا, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے مدینہ بنا تھا. تاریخ اگر آپ پڑھیں کفر نے ایسا جکڑا تھا, یہ رب کی رحمت تھی جو مدینہ بنا. 1947 میں دور دور تک تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ریاست ملے گی, ریاست ملے گی. ہمیں صحیح سے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ملا, ریاست ملے گی. یہ مدینہ پاک کی نظیر تھی کہ لوگ آج بھی کانگریسی حیران ہے کہ پاکستان بن کیسے گیا. تو نوجوانوں فکر کرو اس کی, یہ کسی خطے کے ساتھ تعاون نہیں ہے, یہ دین اور نظریے کے ساتھ تعاون ہے. پاکستان پاکستان. اب توجہ کریں میرے دوستو, حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت قریب ہے. تو مروان بن حکم آپ کے پاس آیا. میں آپ کو بتا رہا تھا مروان مرا کیسے. تاریخ ابن کثیر میں بڑا زبردست واقعہ, میں حج پر گیا ایک دفعہ, ایسی میں دیکھ رہا تھا تو البدایہ و النہایہ کے اندر موجود ہے کہ مروان نے نا یزید کی بیوی سے شادی کی تھی. یزید جب مر گیا نا تو یزید کی بیوی, کیونکہ یزید کا ایک بیٹا تھا خالد, خالد تو ام خالد کے نام سے اس کی کنیت اکثر کتابوں کے اندر آتی ہے. تو یہ جو ام خالد ہے نا یہ مروان کی بیوی بنی. ایک دن خالد ملنے کے لیے آیا مروان کے پاس, سوتیلا بیٹا تھا, کچھ بات کرنے آیا. مروان نے اس کو گندی گالی دی, وہ باہر گیا. یہ سب البدایہ میں آپ دیکھ رہے ہیں مروان کا ترجمہ پڑھا ہے. تو وہ باہر گیا اپنی امی کو کہنے لگا, اس سے ایک جملہ اس نے بڑا سخت کہا, میں مائک پر نہیں کہتا. اس نے کہا اس سے تجھے شادی کرنی تھی, اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے. تھی وہ بھی تو یزید کی بیوی نا. اس نے کہا بیٹا رات آنے تھے. تھی وہ بھی تو یزید کی بیوی نا. یزید ایسا ہوگا تو بیوی کیسے ہوگی, یزید کی بیوی. اس نے کہا آنے دے اس کو. پھر رات کا وقت تھا, البدایہ و النہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں ہے. مروان سو رہا تھا, اس نے اپنی 7 لونڈیوں کو ساتھ لیا اس عورت نے, اور موٹے تکیے لیے جس نے حسین ابن علی کو شہید کروانے کی سازش کی تھی, جس نے حضرت حسن کو زہر پلانے کی سازش کی, جس نے حضرت عثمان غنی کے لیے تانا بونا, جس نے یزید کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی. خدا نے انجام دیکھو اس کو کیا دیا. توجہ ہے آپ کی, کیا انجام دیا. دیکھو جس طرح ابو جہل جو تھا نا وہ حضور کے بارے میں برا کہتا تھا, بدر میں 2 چھوٹے بچوں نے اس کو پھڑکایا. کافر کہتے تھے یار اس کے مرنے کا غم نہیں, مارا بڑا ذلیل گیا ہے. ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے, انہوں نے کہا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا وہ نبی کو معاذ اللہ شتم کرتا ہے, ہمیں آپ بتا دیجئے صرف. انہوں نے کہا وہ ہے, ایک بھائی نے پاؤں سے گھسیٹا, دوسرے نے تلوار گھسڑ دی. اور جس وقت مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, شیروں کو پڑا کرو نا, جب مال غنیمت یہ تھا کہ بھائی جو بندہ جس کو کافر کو مارے گا اس کے بدن پر جتنی چیزیں اس کی ہوگی. جب ابو جہل سامنے آیا تو جب خبر حضور کو آ گئی تھی نا کہ ابو جہل مار دیا گیا, تو حضور اپنے عریش میں سجدے میں گئے اور رو کر اللہ کو شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے میری امت کا فرعون مرا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون نیل میں غرق ہوا تو حضرت موسیٰ نے سانس لیا, پوری زندگی آپ کو تنگ کیا. تو حضور نے کہا میری امت, حضور نے 2 کو فرعون کہا, ایک عبداللہ بن ابئی کو اور ایک ابو جہل کو, کہا میری امت کا فرعون مرا تو حضور فرمایا اس کے جسم پر کیونکہ سونا بہت تھا، فرمایا کون کون کس نے مارا، تو وہ دونوں بچے نا اپنی پنجے پر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ قد لمبا نہیں تھا نا، پنجوں پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے تھے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اٹھاؤ اس کا کپڑا سارا اٹھاؤ، ان بچوں کے پاس پھینکو. کافر یہ کہتے تھے یار ابو جہل ہمارا کمانڈر تھا، لیڈر تھا، ترجمان تھا، اور ہمارے فوج کا مثل جنرل تھا، مارے تو لوگ جاتے ہیں لیکن ہم بڑے افسوس میں ہیں کہ مارا بڑا ذلیل گیا، بچوں نے پھڑکا دیا اس کو، بچوں نے مارا. اب آپ دیکھیے اعاذ باللہ، یہ عبرت کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مروان کی سازش بھی ایسی ہوئی، عورتوں نے مارا، سات عورتیں چڑھ گئی. کس مروان فرعون کا باپ آپ سمجھے، حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مصر شام سب پر کنٹرول کر لیا تھا. یہ مروان اتنا بڑا بھیڑیا ظالم اور سخت آدمی تھا، اس نے چند دنوں کے اندر عبداللہ بن زبیر کو خالی کروایا علاقہ، ہاں مصر دوبارہ لے لیا، شام دوبارہ لے لیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے اندر محصور کیا، مکہ میں بھی جا کر خانہ کعبہ کو گھیر کر عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. یہ اتنا خطرناک آدمی تھا جاج بن یوسف کا بندہ مروان بن حکم. اب آپ دیکھیے لیکن جب خدا نے اس کو ڈھیل تو نا اللہ یمدو، اللہ ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون کہ تم اپنی بربادی میں بھٹکتے رہو. اب جب اس کی موت کا وقت آیا، یہ تاریخی دستاویزات ہے جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے ہم نے سبق لینا ہے. سات عورتیں رات کے وقت آ گئی، وہ خراٹے لے رہا تھا، چڑھ گئی اس کے اوپر اور اس کے منہ پر تکیہ لگا دیا اور سات عورتوں نے مار دیا. آج بھی خارجی کہتے ہیں ابا مارے گئے لیکن مرے بڑے ذلیل ہو کر، مارے گئے، مرنا تو سب نے تھا. اب شہید کہتے ہیں تب بھی برا ہے، مر گئے تب بھی برا ہے، شہید کہتے ہیں تو وجہ بتانی پڑتی ہے، کس جہاد میں مارے گئے، کس مارکے میں. حسین ابن علی تو وہ تھا جس کا سر بھی نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حضور تایو شریعہ سے جب پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ میرے پیرے مرشد سے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ کیا ہے، فرما حقا کے بقا لا الہ است حسین. کہا حضور اگر کلمہ مکمل نہیں ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا عنوان ہے. حضور تایو شریعہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر بندہ مر رہا ہو اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے لا الہ الا اللہ مر گیا، تو اس پر فتویٰ مومن ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ عنوان ہے. جیسے کہ نا الحمد شریف پڑھیں تو یہ عنوان ہے. تو یہاں اعتراض آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہا بنا الہ الا اللہ کہ بنا لا الہ الا اللہ ہے، ہم نے کہا اس کی تعلیل ہے نا بقا لا الہ الا اللہ. کیا ہے بولیے، بقا لا الہ الا اللہ اس حسین. تو یہ مروان کو جب پتا چلا ابو ہریرہ مریض ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، تو وہ گیا حضرت ابو ہریرہ کی عیادت کے لیے جس وقت گورنر تھا جس وقت یہ، اور حضور نے فرمایا تھا میرے منبر پر بندر ناچیں گے، اور یہ مروان تھا الیاذ باللہ، یہ مروان تھا. اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، لیکن جب یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ گورنر تھا، آیا پروٹوکول کے ساتھ، آیا سپاہیوں کے ساتھ آیا، اور گھر میں آیا عیادت کے لیے، اور اس نے جملہ کہا، طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح، کہہ لگا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، لیٹے رہا. اس نے کہا لیکن آپ اتنے، آپ بہت متبع سنت ہیں، آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ابو ہریرہ، لیکن ایک بات مجھے بہت تعجب کی ہے، اس وقت آپ نے اپنی پلکیں آہستہ سے کھولی. کہا کیا؟ کہا آپ حسین اور حسن سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ خارجی تھا یہ حدیث میں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ آپ حسین و حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس وقت حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو اشارہ دیا کہ یہ جواب میں لیٹ کر نہیں بیٹ کر دوں گا، بالکل ان کے بدن پر نکاحت تھی. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل، ان کو غلام نے اٹھایا کر بٹھایا، کاش اس کیفیت کو ہم سمجھ سکیں. وہ تو مراد کو پہنچ گئے، تکیہ پیچھے لگایا، کہنے لگے مروان میں نے جو حسنین کو حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے نا، تو اس وقت بھی سانسوں میں میں حسن حسین کا نام لینا شرف سمجھتا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ تو ایک واقعہ بیان کرنے کا، ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر تھے کہ سرکار کو حسنین کے رونے کی آواز آئی. حضور صدمے برداشت کرتے، ان کی آواز حضور برداشت نہیں کرتے. سرکار نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ دیکھو. وقت کم ہے ورنہ میں متن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، متن حدیث کا میرے سامنے پڑا ہے لیکن میں اس کے ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ، دیکھو یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کی ماں سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو رضی اللہ عنہ. تو ابو ہریرہ گئے تو پوچھا سیدہ سے، تو سیدہ نے کہا کہ ان کو پیاس لگی ہے. سرکار کو آ کر کہا حضور پیاس لگی ہے، سرکار نے آواز لگائی کچھ ہے پانی؟ انہوں نے کہا حضور مشکیزیں نچوڑ دی ہیں، قطرے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کو جا حسن کو لیا ہوتی ہے، لایا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں لایا تو حسن چیخ مار رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب میں نے دیا تو حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. ابو ہریرہ مروان کو سنا رہے ہیں، حدیث سے تو سنائی جاتی ہے لیکن سامنے مروان ہو اور ذکر ہو ذہن کا ہو. یہ ذکر پھر اور ہوتا ہے. میٹھے میٹھے لوگوں کے سامنے ہمارے جو لوگ ہیں محبت کرنے والے، ان کے ساتھ بات کرنا بھی سعادت ہے. لیکن ایک ایسا ہو کہ ساری آزمائشیں سامنے ہو اور سامنے شیطان کھڑا ہو اور بندہ رحمان کا نام لے اور خواہشات کی طرف نہ جائے، یہ کامل ایمان کی دلیل ہے میرے دوستو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حیران تھا کہ حسین حسن حضور کی زبان مبارک کو لے کر چوس رہے ہیں چوس رہے ہیں، اور بالکل پرسکون ہو گئے اور اپنی ٹھوڑی، باقاعدہ ذکر کرتے حدیث میں کہ اپنی ٹھوڑی حضور کی ٹھوڑی پر رکھی. آپ انداز دیکھیں، زقن زقن اپنی ٹھوڑی. میرے ہاتھ اس لائق نہیں، ہم تو بیکار لوگ ہیں، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دہن مبارک یعنی ہونٹ سے ہونٹ، ٹھوڑی سے ٹھوڑی، اور زبان حضور نے ان کے منہ میں ڈالی، وہ زبان جس پر خدا بولے، جس پر قرآن بولے، بولی سبحان اللہ. حضور نے ایک صحابیہ، حضور وضو کر رہے تھے مصنف شیبہ میں، وہ صحابیہ حضور کو باندھی تھی نا، تو وضو کرا رہی تھی، تو وضو کرا رہی ہے تو سرکار کی وضو کرایا تو اس نے احسن طریقے سے پانی ڈالا جیسا حضور پسند کرتے تھے. تو سرکار نے اٹھتے وقت ایسے چھینٹے مار دیے منہ پر، یعنی اٹھتے وقت چھینٹے جو ایسے مارے. مصنف شیبہ میں موجود ہے کہ 80 سال کی ہو گئی تھی، چہرے اسی طرح تھا جس طرح 22 سال میں ان کا چہرہ تھا. اسی کو امام محمد رضا نے کہا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں. بولی سنا جوانوں، یہ ہے وہ چیز غذا. گانوں میں کوئی غذا نہیں ہے، فلموں میں کوئی لذت نہیں ہے. ہندو پلیت کو تم آئیڈیل بناؤ گے؟ آئیڈیل بنانا ہے تو ابو ہریرہ کو بناؤ، امام حسن کو بناؤ، حسین کو بناؤ، عمر کو بناؤ. تمہاری فیس بک کی وال اور ڈی پیوں کے اوپر میرے بچوں کوئی بھارت کی فلموں کے اور آرٹسٹوں کے نام ہو؟ نہ، گنبد خضرا کی ہو، مولا حسین کا گنبد ہو، جنت البقیع شریف ہو، اپنے وطن کا جھنڈا ہو، ترجمانی ایمان جس کی ہوتی ہو وہ ہو، جس سے دیکھنے والا بھی دیکھے کہ بھائی اس سے بات کس انداز میں کرنی ہے، پھر اس کو پہلے بتا دے کہ بھائی اس سے بات. تو لہذا گناہ میں پڑھنے سے پہلے اپنا عنوان ایسا رکھو کہ گناہ آپ کے قریب نہ آئے. کمزور لوگ ہیں نا، دروازہ مضبوط اس سے لگتے چوری نہ، پہلے دروازے رکھتے تو چور گھس جائے گا. دروازہ مضبوط آپ اس سے لگتے کہ چور کو بتا دیتے گانا نہیں دیکھ، تارے بھی لگا دیتے ہیں آپ، کرنٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، رات کو بے خبر سو رہے ہیں، نہ لگائے تو گھس جائے گا. تو بندہ جب کمزور ہو تو حفاظت ذرا مضبوط رکھے. تو حفاظت کا مضبوط کا طریقہ یہ ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو. اگلے دیکھیں گے بھائی ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے وال پیپر ہیں، آپ کے فیس بک کا وال ہے، آپ کا جناب بی پی ہے، وہ دیکھنے کے ساتھ بندہ سمجھ جائے کہ اس کو کس انداز میں بات کرنی ہے. تو اپنے آپ کو پہلے پروٹیکٹ کر کے رکھو، محفوظ رکھو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. حضرت نبی پاک نے فرمایا پھر حسین کو لاؤ، کہنے کہ میں پھر حسین کو لایا، یہاں تک کہ دونوں نے اپنی ٹھوڑی حضور کی ٹھوڑی پر رکھی، زقن آپ کے زقن پر رکھی، اور زبان آپ کے دہن مبارک میں دی، چوستے رہے یہاں تک کہ مطمئن ہوئے. مجھے پھر حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ زہرا کے پاس رو تو نہیں رہی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا اور میں دیکھ کر آیا، میں نے کہا نہیں. تو اب اس طرح منہ کر کے مروان کو کہتے ہیں اب بتا میں حسن کا نام لوں کہ نہ لوں، اب بتا کہ میں حسین کا نام لوں کہ نہ لوں. اب اس میں تو صحابہ کے حضرت ابوبکر کی جو تعظیم کے انداز ہیں، امام حسن کھیلتے ہیں ان کو وہ کندھے پر اٹھا لیتے ہیں. آج دیکھیں ہمارا علاقے کا اگر ایک کونسلر جیت جائے نا، یہ مزاج ہوتا، میں کسی کو ڈھانٹ نہیں رہا، مذاق کر رہا ہوں، ایسی محبت میں، یعنی جب تک الیکشن جیتے نہیں تو چائے پیتے تھے، بعد میں ملتا ہی نہیں بندہ. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، ایسے کوئی برا ہی، وہ کہتا نا حسن آتا ہے تو تھوڑی نزاکت آتی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، تو ہاتھ نہیں ملایا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ نیچے بیٹھ گئے اور اتنی محبت ہی کو اٹھا کے اپنے کندھے پر لے لیا اور کھڑے ہو گئے۔ یہ بخاری شریف میں، بخاری شریف۔ اور حضرت علی کو کہنے لگے، علی ایک بات بتاؤں تجھے، کہا کیا؟ کہ یہ تیری طرح نہیں لگتا، لگتا حضور کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی محبت، تو مولا علی خود بھی مسکرانے لگے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر امیر المومنین ہے، 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے علاقے کو فتح کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے جانشین ہیں، اول جانشین ہیں، کیا پروٹوکول ہوگا؟ فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن کو دیکھا تو جب سر پر بٹھایا ہوگا تو اس کے لیے آپ بیٹھے بھی ہوں گے۔ آپ کبھی فیلنگ ذرا لائیں، آپ سوچیں ذرا کہ جب آپ نے ان کو کندھے پر بٹھایا ہوگا تو اس وقت آپ کا امامہ بھی تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہوگا، ان کے پاؤں پر لگی ہوئی گرد بھی آپ کے کپڑے پر لگ رہی ہوگی۔ کسی نے سوال کیا، میں نے ایک دوست سے پوچھا، یار حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر کے جو اتنے بیٹے تھے، عبد الرحمان تھے، عبداللہ تھے، محمد تھے سب سے چھوٹے بیٹے، جو حضرت جعفر کی اہلیہ جب شہید ہو گئے تو ان کے نکاح میں آئی حضرت اسماء بنت امیس، ان سے محمد پیدا ہوئے، تو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھایا؟ میرے کو تو کہیں نہیں ملا۔ نہیں سمجھا، حضرت ابو بکر نے، دیکھو صحابہ کی محبت، کوئی ہمیں ڈیوائیڈ نہ کرے میرے بچوں، کیونکہ ادھر گئے تب بھی مریں گے، ادھر گئے جب دونوں کو لیں گے تو قبول ہوں گے۔ یہ ابو بکر آپ کو بغیر علی کے نہیں مل سکتا، یہ چھوڑ دیں آپ، چاہے کتنے نعرے لگا لیں آپ، اور علی آپ کو بغیر ابو بکر کے نہیں مل سکتے، کیونکہ علی رات کی چاندنی ہے اور شیخین سورج کی تمازج ہے، تمازج پھل کو تیار کرتا ہے، چاندنی رس ڈالتی ہے، رس کے پیچھے جا رہے ہو تو پھل تو بناؤ، اور پھل آ جائے رسنا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس ترتیب چار یاروں کی رہو، زندگی بھی پرسکون ہوگی، قبر و حشر بھی پرسکون ہو جائے گی۔ حضرت، تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹوں کو کبھی کندھے پر نہیں بٹھایا۔ مجھے ایک بندے نے کہا، یار یہ کون سا تم نقطہ لا رہے ہو، کندھوں پر نہیں بٹھایا، بٹھایا ہوگا، ابھی رشتہ جماری کم ہے، ابھی پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، نالج گین کریں اپنی آپ، پڑھتے رہیے، کبھی نہ کبھی مل جائے گا۔ لیکن میں نے کہا، دیکھ بیٹا، ہم بھی کلندروں کے پاؤں چومنے والے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کبھی نہ کبھی مل جائے گا۔ میں نے کہا، جب وہ اپنے بچے کو بٹھاتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے، علی کے بیٹے کو بٹھاتے ہیں تو پھر بخاری میں ملتا ہے۔ میں نے کہا، یہ ہے مراتب جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، کہ جس کو بٹھایا تو پھر آیا بھی وہاں پر ہے۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا انداز تھا، میں نے کہا میں خود بڑا حیران ہوں، یہ دیوانگی جب تک نہ آئے تو مفتی مفتی نہیں بنتا، یہ دیوانگی نہ آئے تو مولوی مولوی نہیں بنتا، مومن مومن نہیں بنتا، جو خود کے پروٹوکول میں لہے وہ انسان ہے، جو دوسرے کی قدر جانے وہ انسان ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق چاہتے تو حضرت حسن کے چہرے سر پر، چھوٹا بچہ آ جائے تو ہم محبت میں سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کسی نے کہا، کسی کا بچہ ہونا تو ہاتھ رکھا جائے، اور علی کا بچہ ہونا تو سر پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پر نہیں ہاتھ رکھا جاتا۔ یہ مقام ہے حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اب آئیے میں آپ کو سلسلے، اپنے سلسلے کی بات کر دوں، اور میرے دوستو، اب حضرت عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہے آپ نے، ان کے عشق کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی علمیت کا، عبد الرحمن جامی، ان کی علمیت کا کوئی اندازہ لگائے گا میرے دوست؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ علم عربی میں بھی ان کا ایک کمال ہے، جو نوح پر انہوں نے کتاب باقاعدہ طور پر مرتب کی ہے، مولا جامی، ان کے پیر جو یہ ایسا ہے تو ان کا پیر کیسا ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی ہے نا، سلسلہ نقشبندیہ رکھتے ہیں نا، یعنی سرکار سلمان فارسی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ آتا امام جعفر صادق سے، تو امام جعفر صادق کو اجازتیں ہیں اپنے نانا حضرت قاسم سے، اور حضرت قاسم کو اجازتیں حضرت سلمان فارسی سے، اور سلمان فارسی کو اجازت حضرت ابو بکر صدیق سے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی مرید ہیں حضور سیدنا ناصر الدین عبید اللہ احرار، یہ ماوراء النہر دریا امو کے پاس ہیں، عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہ مرید ہیں حضرت مولانا یعقوب چرخی. کبھی پڑھیں ان کو آپ تو بندہ حیران ہوتا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تاریخ ان کی پڑھیں. تو حضرت عبیداللہ احرار مرید ہیں مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ کے، اور مولانا یعقوب چرخی مرید ہیں خواجہ علاء الدین اتار کے، اور وہ مرید ہیں میرے آقا خواجہ خواجگان باولق نقشبند کے. تو مولانا حضور، اور یہ جو ہے نا مولانا عبیداللہ احرار، ان کے مرید ہیں مولانا زاہد، ان کے مرید ہیں مولانا درویش محمد، ان کے مرید ہیں حضرت مولانا خواجہ امنگی، ان کے مرید ہیں سراج الملہ خواجہ عبد حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ، اور ان کے مرید ہیں حضرت مجد الفسانی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبیداللہ احرار کا درجہ کہاں پر ہے، یعنی ان کے غلاموں کے غلاموں میں امام ربانی آتے ہیں، اور یہ چند واسطوں سے وہ حضرت باولق نقشبند پر پہنچتے ہیں. اور خود حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے پیر ہیں، حضرت مولانا یعقوب چرخی کے مرید ہیں. ان کے ملفوظ میں آتا ہے، یہ خود اپنے ملفوظ کو ان کے ملفوظ میں آتا ہے جس بات کو حضرت ذکر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک روز سیدوں کی توقیر کے بارے میں خطبہ دیا. حضرت مولانا ناصر الدین عبیداللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ، مرید حضرت مولانا یعقوب چرخی اور پیر حضرت عبد الرحمن جامی کے اور حضرت مجدد صاحب کے پردادا پیروں میں سے، اور حضرت میرے آقا خواجہ خواجگان باولق نقشبند کے پوتوں مریدوں میں سے، جو میں نے شجرہ پورا آپ کو بتا دیا. عبیداللہ احرار بہت بڑے اللہ کے ولی، انشاءاللہ مجدد صاحب کا عرس آیا اور ہم زندہ رہے تو ان کی کرامات آپ کو بتائیں گے، ورنہ آپ خود تحقیق کر کے کتابوں سے سلسلہ نقشبندیہ میں اس کو پڑھیے، آپ بڑی روحانیت آپ کو ملے گی. کہ وہ ایک دن سیدوں کے رتبے پر تقریر اپنے مریدوں سے کر رہے تھے، فرمانے لگے جس بستی میں سید رہتے ہیں میں وہاں نہیں رہتا. عبیداللہ احرار کے فرمایا جس بستی میں سادات ہوں میں وہاں نہیں رہتا، کیونکہ ان کی بزرگی اور شرف زیادہ ہے، میں ان کی تعظیم اور حق بجا لانے تک اگر رہ گیا تو میرے لیے مصیبت ہے. تو فرمایا گیا یہ وصف تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت سے نوازا تھا. وہ اس گلی میں نہیں رہتے جہاں سادات رہتے تھے. توجہ آپ کی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. اور خود ایک بات عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے، تو درس دے رہے تو تھوڑی دیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر درس دینا شروع کر دیتے، پھر امام اعظم کھڑے ہو جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے. تین دفعہ ایسا ہوا تو شاگرد نے پوچھا حضور یہ کیوں، کوئی مسئلہ ہے تو شاہ فرمائے. کہہ رہے کہ نہیں نہیں، وہ مدرسے کے صحن میں نا وہ علوی سادات کے بچے نا وہ کھیل رہے ہیں. مدرسے کے صحن میں علوی سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، سیدوں کے بچے کھیل رہے ہیں. وہ ایک بچہ بھاگ کر ادھر آتا ہے میری طرف تو میں تعظیم میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وہ پھر چلا جاتا ہے ادھر، تو جتنی دفعہ وہ آتا ہے تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں اس کے لیے. یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار ہے. ہم کہاں پر ہیں، غور کریں اس پر میں اور آپ. ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، یہ آداب ہیں، یہ آداب اور یہ اخلاق، یہ مینرز اگر چلے گئے تو پھر نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، کلمہ بھی گیا، سب گیا. اب آپ دیکھیے امام اعظم درس دیتے ہیں اور مدرسے کے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں. وہ سیدوں کا بچہ کھیلتا ہوا اسے راؤنڈ مار رہا ہے نا، تو وہ ادھر آتا ہے تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کہ اگر ادھر آئے گا تو میں بیٹھا رہوں اور یہ آ گیا تو میں کھڑا کیوں نہ ہوں. تو تین دفعہ آپ کھڑے ہوئے اور پوچھنے پر بتایا کہ وہ سیدوں کے بچے کھیل کھیل کے ادھر آ جاتے ہیں تو میں ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے اور میں بیٹھا رہوں، جس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استاد ہیں، امام اعظم کے استاد ہیں. تو ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حضرت امام جعفر صادق میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ آئے اس انداز میں کہ پیچھے ایک ستون کے پیچھے آپ چھپ کے کھڑے ہو گئے. جس طرح کہ میرے پیچھے سے کوئی اگر حرکت ہو تو مجھے تو نہیں پتا، تو وہ امام اعظم کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو سامنے کے شاگرد ادھر دیکھنے لگے تو امام اعظم نے جب سر گھما کر دیکھا تو آدھا حصہ امام جعفر صادق کا نظر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم روتے ہوئے کھڑے ہوئے، فرمایا حضور اگر آپ نے آنا تھا تو مجھے بتاتے یہ کیا ہو گیا. فرمایا نہیں ابو حنیفہ، تو درس دے میں سن رہا ہوں. فرمایا حضور اگر قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کا ورود ہو رہا ہے تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی، آپ کی آمد میں کھڑے ہو کر استقبال کرتا. یہ وہ آداب ہیں جو بندے کو درندگی سے بچاتے ہیں، جو بندے کو درندہ، انسان درندہ بننے میں وقت نہیں لگتا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی درندگی کو اگر بچانا چاہتا ہے تو اپنے اوپر ادب کی چادر رکھے، لحاظ کی چادر رکھے. میرے دوستو، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور خبر اس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر پہنچتی ہے. 19 سال حضرت امیر معاویہ نے خلافت سر انجام دی، چند مہینے یا اس کے لگ بھگ کا عرصہ. اور اس وقت جیسے یزید پلید، کیونکہ مروان پوری کیبنٹ کو سنبھال رہا تھا وہاں پر، اور میں رسوخ سے یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کئی حوالوں کے ساتھ، ایک حوالہ دیتے ہوئے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پائے، اور پوری کیبنٹ مروان کے ہاتھ میں تھی، ساری پلاننگ کرنا، پلاننگوں کو بنانا. توجہ ہے، یزید جیسی خلیفہ بننے کے چکر میں آیا اور اس نے غلبہ کیا تو اس نے سب سے پہلا خط مدینے کے والی ولید بن عتبہ کو لکھا. وہ کتبہ الیہ فی صحیفتن کانہ اذن الفارہ. البدایہ میں بڑی زبردست بات کی ہے علامہ ابن کثیر نے، وہ کہتا ہے وہ کاغذ ایسا تھا جیسے چوہے کا کان. اذن الفارہ، اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو، فار چوہا. کہتے ہیں اتنے سے ٹیڑھا مڑا کاغذ تھا جس پر یزید نے ایک تحریر لکھی، اور تحریر کیا لکھائی؟ اس نے کہا فخذ حسینا و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ بن زبیر بالبیعت اخذا شدیدا. اس نے لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان سے سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کرو، اور کسی صورت میں لیست فیہ رخصہ، اور رخصت تم نے نہیں دینی، نرمی کچھ نہیں کرنی، حتی یبایعو، یہاں تک کہ وہ سب وہ جو لوگ ہیں وہ تینوں بیعت لے آئے. یہ خبر جیسی ولید بن عتبہ کو پہنچی تو اس نے گورنر ہاؤس کے اندر حضرت امام علی مقام اور ان تینوں کو، یعنی تینوں بزرگوں کو بلا لیا. جس وقت یہ بات حضرت امام حسین کے پاس آئی تو امام علی مقام اس بات کو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ جو ترتیب کر رہے ہیں یہ اسی چیز کے لیے. تینوں اپنی مشورہ کر کے جب گورنر ہاؤس کے اندر وہ پہنچے تو ولید بن عتبہ نے اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کے حوالے سے آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ یزید کی بیعت کریں. امام علی مقام کا یہ جملہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، جو ان کے مقدس کلمات ہیں وہ میں ضمناً کہیں کہیں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا. آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات، فرما اما ما سالتنی من البیعت فإن مثلی لا یوتی بیعت سرا. فرمایا آپ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کا دماغ صحیح ہے ولید، اور آپ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بیعت کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، اور وہ بھی سری طور پر چھپ چھپا کر. آپ مسجد نبوی میں اعلان کریں، مسجد نبوی میں اعلان کریں کہ یزید کی بیعت کی بات ہے، باہر بات ہوگی، اور یہ بات آپ دوبارہ مجھ پر نہیں دہرائیں گے کہ میں تنہائی میں آؤں اور یزید کی بیعت کروں. یہ کہہ کر جب حضرت امام علی مقام اور دونوں نے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر نے اس بات کو تسلیم کیا اور یہ جب نکلنے لگے تو پیچھے سے مروان نے آواز دی، ولید روک ان کو. گورنر سے کہا کہ ولید روک ان کو، آج اگر حسین چلا گیا تو اس کی بیعت پھر لے نہیں پائے گا، اس کو تو قتل کر دے. یہ پہلی آواز جو آئی ہے حضرت امام علی مقام کے بغض میں مدینے کے گورنر ہاؤس کے اندر سے، وہ مروان کی تھی جو حضرت امام علی مقام کی قتل کے بارے میں بات کرنے لگے. معاذ اللہ، حالات پھر ایسے بن گئے مختصراً کہ امام علی مقام 28 رجب کو، 28 رجب 60 ہجری اتوار کے روز مدینہ منورہ کو چھوڑا آپ نے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو. عبداللہ بن زبیر پہلے چلے گئے، کیونکہ باقاعدہ سسٹم بن گیا تھا جس کو ٹارگٹ کلر کہتے ہیں، کہ جو ٹارگٹنگ کرتے، تو باقاعدہ مدینہ شریف کے اندر لوگوں کو بھیج دیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں امام علی مقام کہیں جائیں، تو خنجر کے ساتھ ان پر حملہ کر لیا جائے. اور یہ بات امام علی مقام نے اپنے تجربے سے سمجھ لی تھی کہ اس قسم کا فساد ہوگا. وہی فکر جو حضرت عثمان غنی کی تھی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو مدینہ کے اندر فضا پھر بڑی عجیب سی اور خراب پپا ہو جائے گی. تو آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ رجب میں یعنی 28 رجب کو سن 60 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ شریف روانہ ہو گئے. 3 شعبان کو جمعے کے دن رات کے وقت آپ مکہ شریف میں پہنچ گئے. بقیہ شعبان, کیونکہ رجب تھا یہ, تو شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, یہ سارا عرصہ آپ نے مکہ کے اندر قیام کیا. اور یہیں پر آپ لوگ آتے تھے, آپ سے ملاقات کرتے تھے. علامہ ابن کثیر کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے بتاؤں تاکہ کسی کے لیے راہ فرار نہ رہے. ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا کہ حضرت امام علی مقام کا مکہ میں حال کیا تھا. ایک ہجوم ہوتا تھا لوگوں کا, کوئی دس بوسی کر رہا ہے, کوئی قدم بوسی کر رہا ہے. ارے آج ان کی اولادوں میں سے کوئی آ جائے تو لوگ ان کا ادب کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ جہاں امام حسین خود موجود ہوں گے اس بزم کا حال کیا ہوگا. آج کربلا محلہ آپ جائیے, بندے کی کیفیت دیکھیے آپ. یعنی جہاں ان کا بدن مبارک اب موجود ہے وہاں ایسا آرام اور سکون بندے کو ملتا ہے. تو وہ جہاں سامنے موجود تھے تو کیفیت کیا تھی. ابن کثیر نے یہ جملہ لکھا. لوگ کہتے ہیں نا یزید کی حکومت, میں نے کہا فیصلے ہو گئے ہیں, کیا دلائل پڑے. سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دے تو دونوں وکیلوں کے دستاویزات کو اس نے سن لیا. اب اگلا کہے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا, اب دوبارہ کھولیں دلائل, دوبارہ پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں, دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا گیا. اب آپ نے فیصلہ ہی کوٹ کرنا ہے, دلائل کو چھوڑیں آپ. میں نے ایک مثال دی آپ کے ساتھ. تو یہ وہ علماء ہیں جو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ سناتے ہیں. میں کہتا ہوں جو یزید کے لیے زیادہ للچا رہا ہے وہ ابن تیمیہ کو نہ دیکھیں, وہ امام ذہبی کے فیصلے کو دیکھیں, وہ علامہ ابن کثیر کے فیصلے کو دیکھیں, وہ امام احمد بن حنبل کے فیصلے کو دیکھیں, وہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے فیصلے کو دیکھیں, وہ علامہ عینی کے فیصلے کو دیکھیں, وہ امام ربانی کے فیصلے کو دیکھیں, وہ محدثین کی جماعت کو دیکھیں, وہ علامہ عبد الشکور سالمی التمہید علم کلام کی بڑی کتاب اس کو دیکھیں. 54 مثلا, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے میڈیا پر بھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اجماع کے سامنے ایک پرچی اٹھا کر لے جائے. نہیں, میں نے یہ بھی قول ہے, کہا تھا یہ ناول میں لکھا ہوا, اخبار جہاں میں لکھا ہوا تھا ایک قول. اب میں نے کہا بھائی امت کا اجماع چل رہا ہے اور آپ اخبار جہاں کا قول لا رہے ہیں, ایسا لبرل نہ کریں, یہ لبرلزم نہیں, یہ تو فساد پیدا ہوگا. توجہ ہے, آپ اگر اجماع کے مقابلے میں قول بھی لا رہے ہیں تو اس سطح کا تو لائیں, اس وزن کا لائیں. دیکھو اقوال تو کسی مسئلے بھی مل جاتے ہیں, اقوال کا سروکار نہیں جس پر اجماع ہو چکا ہو تو پھر ان اقوال پر ان ذروں پر فیصلے. او بھائی اللہ ایک ہے, اس پر اہل دل کا اجماع ہے. اب بھی آپ کو مارکیٹ میں چند پاگل ملیں گے, اللہ کہاں ہے, اللہ ایک ہے کیسا ہے, تو اس پاگل کی وجہ سے کیا آپ شک کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ, تو بول چال تو ہزاروں لوگوں کی آپ کو مل جائیں گی. تو اقوال نہیں دیکھے جاتے, جو ارباب حل وقت ہیں, جن کے پاس صلاحیت ہیں, جو واقعی میں علم ظاہر اور باطن میں رسوخ رکھتے ہیں. مثلا کورٹ ایک فیصلہ کر دے تو آپ ذرا اپنے جو بس چل رہی ہے نا, ہماری جو روڈوں پہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں بہترین سیاست ہوتی ہے, فیصلے زبردست ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے, 3 چیزیں ایسے جس میں ہر بندہ ٹپکتا ہے. مثلا آپ نے ایک ڈاکٹر سے باقاعدہ طور پر دوائی لکھوائی اور آپ نے کہا, اللہ نہ کرے ایک بندے نے کہا کہ مجھے مرض ہے, تو وہ بندہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ مشورہ دے گا, کہے گا آپ یہ کیا گولی کھا رہے ہیں, آپ یہ گولی کھا لیں. ٹھیک ہے, یعنی میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے, اب بندے کی جان کا, لیکن وہ مشورہ دیں گے آپ کو. ایک دوسرا, سیاست پر باقاعدہ فن کو پڑھ کر لوگ ڈگریاں لے رہے ہیں اور پھر بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ پان کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں, کبھی چائے کی دکان پہ, وہ کہے گا نہیں یار ایسا نہیں ایسا ہے, اس کو خود نہیں پتا. اور تیسری چیز, لوگوں نے مذہب لیا. تو اتنا ہلکا لیا ہے کہ ہر بندہ اس میں رائے دے رہا ہے, اور جب سے سوشل میڈیا آیا چاہیے تک کہ خیر کی بات, اپنی رائے دے رہے ہیں جناب, اپنی رائے دے رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کی حیثیت کیا ہے آپ رائے دے رہے ہیں؟ تو جو ہے اب ایک نظام ایسا ضرور ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی بنیادی چیزوں پر جو رائے دیتا ہے اس کو روکا جائے، یہ تو فتنے کا دروازہ کھلتا ہے. یعنی ایک چیز جو طے پا گئی ہے توجہ ہے آپ کی، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں جو سامنے سے اس قسم کی بات کرے. اب آئیے ابن کثیر میں جو تمام امت کے علماء محقق علماء کے ذریعے اس دور میں جس دور میں یزید بیت کے تخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس زمانے میں جب افراتفری ہوئی تو حضرت حسین کی پوزیشن کیا تھی؟ ایسے ہی ہم جلسہ کر کے ان کا نام لے رہے ہیں، یعنی ان کو مشہور کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کو کون مشہور کرے گا، ان کا نام لے کر ہمارا نام پتا چل رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. ابن کثیر کا یہ جملہ آپ سنیے میرے دوستو، ایسا جملہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا. کیا جملہ کا اس نے کہا؟ وہ لکھتے ہیں کہ انما میلہم، یعنی جب جس وقت حضرت امام علی مقام مکہ میں تھے نا، ہجوم لوگوں کا ایسا تھا، یزید کو کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا، وہ پیسے دیتا تھا، یہ پیسے لے لو ایک دفعہ مجھے سلام کر دو، یہ پیسے لے لو میری پوسٹ چلا دو، ایک دفعہ لائک کر لو آپ کو یہ مل جائے گا. توجہ ہے، یہ کام تھا یزید کا. اور حضرت حسین کی مقبولیت کیا تھی؟ یزید تھا بھی اتنا بھدا، میں ذاتیات تو نہیں کتاب میں لکھا گیا، اتنا بڑا پیٹ، موٹا سا منہ، ناک چھوٹی سی اور بڑے بڑے، یعنی بھدا تھا. اور حسین ابن علی کو بندہ دیکھتا تھا تو مئو ہو جاتا تھا، یہ کیا شخصیت. رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علی ابی وعلی، اللہ درود بھیجے آپ کے دادا پر اور آپ پر، اللہ درود بھیجے آپ کے دادا پر، آپ کے نانا پر، آپ کے ابو پر، آپ کی والدہ ماجدہ پر اور آپ کے دونوں بھائیوں کے اوپر. یہ وہ شخصیات ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انما میلہم الی حسین ابن علی، اس وقت ساری خدائی کا میلان حسین ابن علی کی طرف تھا. کیوں؟ لانہ سید الکبیر، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے سردار تھے. سید الکبیر، سید الکبیر یعنی آپ نسب میں اعلیٰ تھے. وہ ابن و بنت رسول اللہ، آپ حضور کی شہزادی کہ آپ بیٹے تھے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یساوی، اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو حضرت حسین ابن علی کے مقابلے کا ہو. یہ فیصلے ہو چکے ہیں یار. اور آگے فرمایا ولیکن دولت الیزیدیتا کانت کلہا تناوی، لیکن یزید کی جو حکومت تھی وہ دشمنی پر اتر چکی تھی. مکہ میں حضرت امام علی مقام کو خبر ملی کہ کچھ لوگ حاجیوں کی صورت میں آ رہے ہیں، احرام کی صورت میں پہن کے، اور وہ منا میں یا عرفات میں یا خانہ کعبہ کے اندر چھریوں سے حملہ کریں گے اور ان کے ہاتھوں کے اندر خنجر ہوگا. آپ نے مشورہ کیا کرنا چاہیے اس وقت. اور اس دوران کے جس دوران آپ مکہ میں آ چکے تھے تو کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے تھے، 12,000 سے بھی زیادہ خطوط آئے اور خود کوفہ کے لوگ آئے. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ سے ملاقات کی وہاں پر آپ سے، بلکہ 150 کے قریب خطوط آئے آپ کے پاس اور آپ سے ملاقاتیں بھی کی، یعنی حجت تمام ہوئی، سنی سنائی بات نہیں تھی، حجت تمام ہوئی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی امیر نہیں ہے. آپ نے کہا اپنے معاملات خود دیکھو تم. انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ علی کے شہزادے ہیں، آپ کے گھرانے میں نبوت آئی ہے اور ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ انکار کریں گے؟ تو مولانا نے فرمایا نہیں میں آؤں گا، پھر میں آؤں گا. ان کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے عراق پورا. تو امام علی مقام نے اسی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حال احوال لینے کے لیے آپ نے ان کو روانہ کیا عراق کی طرف، کہ آپ جائیے اور آپ وہاں پر جا کر سارے حالات جو ہیں اس کا آپ ایک معائنہ کیجئے. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو کر آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اس یعنی حجت کو تمام کرنے کے لیے. اور یہ ایسی چیز تھی کہ اس کو بھولا نہیں جایا جا سکتا تھا. ہاں جو صحابہ نہیں گئے انہوں نے رخصت پر عمل کیا، لیکن حسین ابن علی کا جانا بنتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ آگے سے مطالبات تھے اور حضرت حسین خود مجتہد ہیں. انہوں نے اجتہاد کیا، سامنے صحابہ بھی مجتہد ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے آ کر بات کی ہے ان کو مطمئن کیسے کریں گے آپ، ان کو مطمئن کیسے کریں گے؟ وہ کہنے پھر آپ کہہ دیجیے ہم یزید کی بات کر لیں تو اس گناہ میں آپ شریک ہو جائیں، وہ کہنے جی نہیں ہم نے ہم یہ نہیں کہتے، ابھی نہیں کہتے تو آپ ہمارے کو حل نکالیے، تو وہ دور ایسا تو نہیں رہے گا موبائل بند کر دو کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، اور ان کا منصب بھی ایسا نہیں تھا کہ بات نہیں کرنی، توجہ ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کیوں گئے امام حسین، میں نے کہا ضرورت تو ذرا سمجھیں، آپ جان آپ چھڑا سکتے وہ تو نہیں چھڑا سکتے، ان کو امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، اور 1200 خطوط اور کئی سو لوگ باقاعدہ فزیکل طور پر، توجہ کریں میرے دوستو، آ کر حضرت امام علی مقام سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ نہ آنے کی اور نہ جانے کی نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ کوئی شرعی جواز ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے وہاں سے میرے دوست بزرگوں جانا تھا، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے تھوڑا اس کو ڈھیل دی، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیے یہ جو خطوط آگے ہیں ان کی سندوں کی تصدیق کرنے، یعنی اب آپ باقاعدہ اس کو پلاننگ میں لا رہے ہیں کہ یہ محض جذبات ہیں یا جنہوں نے خط لکھا ہے وہ لوگ اتنے سنسیئر ہیں اور واقعی میں ان کا مطالبہ ہے اور وہ ایسے عاشق ہیں اور دین کیسے وفادار ہیں، قرآن و سنت کی ایسی بالادستی چاہتے ہیں کہ ان کو واقعی میں کسی امام کی ضرورت ہے، نہیں جائیں تو کل خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ یہ یزید کا گناہ ہمیں نہ دینا، یہ تو حسین ابن علی سے پوچھنا، اس لیے کہ ہم ان کے دروازے پر گئے تھے انہوں نے انکار کیا، تو حسین ابن علی تو آیت تطہیر والے ہیں وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا نہ، اور پھر سامنے سے ایک بندہ بات کرے اس کے دل میں کیا ہے شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، آپ مستحب تھے، آپ جان جس کو جان چھڑانا ہے نا وہ عام بندہ چھڑا سکتا ہے، حسین ابن علی گئے شوق خلافت میں نہیں احساس ذمہ داری میں، جو زندہ دل آدمی ہو نا وہ احساس ذمہ داری، اس سے بڑا لفظ میرے پاس نہیں، وہ احساس ذمہ داری خلافت نہیں، احساس ذمہ داری، حضرت مسلم بن عقیل کو بیٹھ، ایسا نہیں کہ خود روانہ ہو گئے، باقاعدہ دیکھیں سیٹنگ ہوئی، پلاننگ ہوئی ہے کہ پہلے جائیے جو خطوط آئے ان بندوں سے ملاقات کریں اور ان سے تجدید کریں، اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو گئے، اور یہاں امام اور پھر آپ نے تو یزید کی بیعت نہیں کرنی تو خطرہ تو آپ کو مکہ کے اندر بھی تھا، آپ نے یہ ذہن بنایا تھا کوفی اگر آئے نہ آئے، یعنی جب تک کوفی کا خطوط کا سلسلہ نہیں تھا، یعنی آپ ایک کے بعد دوسرے علاقے منتقل کریں گے، آپ جھگڑا نہیں چاہتے تھے، وہ جبر چاہتا تھا، فکر کو ذرا سمجھیا، جبر یزید کی طرف، بھائی نہیں بیعت کر رہے ہیں تو جانے دیں ان کو، یہ اگر تیری بیعت نہیں کر رہا ہے تو کسی کی بیعت بھی تو اپنے ہاتھ پر نہیں کر رہے، خاموش ہو کر ایک سائٹ پر ہو رہے، لیکن اس کو ڈر یہ تھا، اس کو بھی ڈر تھا، پگلے ہارون رشید کو بھی ڈر تھا، اور بات کے ساتھ تمام دیوانوں کو ڈر تھا، ہارون رشید حضرت موسیٰ کاظم سے ڈر گیا، کہنے کا اس کو پکڑو ورنہ یہ اس کے لوگ، وہ کہنے کا بھائی یہ آل محمد ہے، خدا نے اس میں خوشبو اتنی رکھی ہے لوگ تیرے درباروں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اس کے جوتے کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، اس بات کو سمجھ، جو بادشاہ چاہے امام جعفر صادق سے بھڑا یا میرے آقا حضرت موسیٰ کاظم سے بھڑا یا حضرت مولا علی رضا سے بھڑا، وہ سب کو اپنی کرسی کی فکر تھی اور ان کو کرسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ غلط فہمی میں تھے، کیونکہ لوگ سادات کے پاس آتے اتنے تھے کہ بادشاہ ڈر جاتا تھا کہ یہ حکم دے گا تو یہ میرا محل اڑا دیں گے، تو ان کو یہ فکر، اب آتے کیسے تھے تو وہ کیا لنگر کھلا کھلا کے بلاتے تھے، بس وہ آل محمد تھے، اللہ نے مومنوں کے دل کے اندر سیدوں کی محبت رکھی ہے، وہ اس لیے چل کر آ جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے، یہ تو سب کو مرید کر لیں گے، یہی ڈر یزید کو امام حسین سے تھا کہ حسین کبھی بھی آواز اٹھائے گا، اور امام حسین کو ضرورت نہیں تھی آواز اٹھانے کی، جب تک کوفی آئے نہیں تھے، آپ علاقے منتقل کر رہے، دیکھو مدینہ، اگر آپ صرف مدینے میں رہ جاتے تو یزید میں دم نہیں تھا کہ سامنے آتا، سارا مدینہ غلام تھا امام حسین کا، لیکن آپ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کی فکر پر کہ اگر مڑ بھیڑ یہاں پر ہوئی تو تاریخ لکھے گی کہ حسین کی وجہ سے یہاں جھگڑا ہو گیا تھا، تو ایک سچے آدمی کو سمجھنے کے لیے بندے کو خود انسان ہونا چاہیے، توجہ ہے، واقعہ کربلا بہت بڑی عبرت ہے میرے دوستو، یہ کوئی قصہ نہیں، اس کے ہر پہلو پر آپ کو دانائی کے سمندر ملیں گے. آپ اپنی زندگی گزارنے کا چلن اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں. سیدھا سیدھا بیان کرنا اور ہے، اس کو رک کر ایک ایک ٹپیکل باتوں کو سمجھے، آپ کے ذہن کھلے گا، اخلاقیات آپ کے سامنے آئیں گے. اس سفر کے اندر اتنی تعلیم ہے، جس امام کے جھگڑے میں اتنی تعلیم ہے، اس کے سکون کی تعلیم کا عالم کیا ہوگا، جس کی جنگ میں اتنی تعلیم ہے. توجہ ہے آپ کی. اب میرے دوست کو دیکھیں، لیکن وہاں سے یزیدی، وہاں سے کوفی آنا بھی شروع ہو گئے. اب رخ ہی بدل گیا، اب آپ رک گئے، آپ نے تو کہیں اور جانا تھا، لیکن رک گئے، مطالبہ ہو گیا، آپ نے بات مان لی، مسلم بن عقیل کو بھیجا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، فاجتمع علی بیعۃ من اہلیہ 12,000 ثم کان تکاثر حتی بلغ 18,000. ایک دن میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، ایک دن میں 12,000، تیسرے دن میں 18,000 آدمی آ گئے. اور ایک ایک خط کی تصدیق ہوئی، تو تھا تصدیق ہوگی، جی ہمیں بالکل، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ. ہم تو ایسے نظام میں اللہ کو بھول جائیں گے، نبی کو بھول جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. حضرت حسین کو کہیے کہ وہ آئیں، ہم ساتھ میں کھڑے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کروا دیں گے. لیکن حسین پر آپ سارا انہوں نے یہ بات کی، تو حضرت مسلم بن عقیل، ایک مسلمان کیا کہے گا؟ ایک شاطر میں ایک مومن میں فرق ہوتا ہے. ایک شاطر میں، میر جعفر میں اور ٹیپو سلطان میں فرق تھا، سمجھ رہے ہو؟ ایک مجاہد میں اور ایک غدار میں فرق ہوتا ہے، ایک مخلص میں اور ایک منافق میں فرق ہوتا ہے، ایک چور میں اور ایک امین میں فرق ہوتا ہے، ایک پاکٹ مار کے اندر اور ایک امین میں فرق ہوتا ہے. پاکٹ مار اعتماد لے کر چوری کرتا ہے، اور امین حالات بھی کیسے ہو جائے وہ امانتداری کرتا ہے. تو چالاکی، جو ایک پرس مارنے والا آپ سے اعتماد لیتا ہے، یہ کام کیا کوفیوں نے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں تھی کہ آپ وہاں سے اٹھتے. آپ نے خط لکھا، حضرت امام حسین کو بھجوا دیا، فرمایا ہاں، اور آپ نے لکھا کہ کوفیوں کی محبت بہت عروج پر ہے حضور، بڑی عروج پر ہے، اور یقیناً آپ کو آنا چاہیے، اور آپ جلدی آئیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. حضرت سینا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا خط پہنچا، آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے. حالات یہاں کے بدلے، جو اس وقت کوفے کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے ماموں لگتے ہیں، نعمان بن بشیر، ان کو وہاں کے خارجی ناصبیوں نے کہا، یہ کیا تم ریلیف دے رہے ہو مسلم بن عقیل کو؟ انہوں نے کہا کیا ہے بھائی، لوگ ان کو مان رہے، تو ماننے کا کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا بھائی، تم تو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہو. کیا جملہ کہا انہوں نے؟ تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہو، اور اللہ کی اطاعت کے خلاف تم بات کر رہے ہو. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت میں مجھے کمزور ہونا پسند ہے، اس بات سے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں قوی ہو جاؤں. کہا مجھے اگر آپ یہ کہو کہ میں اللہ کی اطاعت میں کمزور ہو گیا تو پسند ہے، تو میں اللہ کی اطاعت میں کمزور ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی میں سخت ہو جاؤں یہ مجھے پسند نہیں. خط لکھا گیا یزید کو، یزید کو جیسی خط پہنچا، یزید نے آپ کی گورنری منسوخ کی نعمان بن بشیر کی، اور یہ مردود اور ملعون عبیداللہ بن زیاد، یہ بصرہ کے اندر تھا، اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا یزید نے. نہیں، یزید نے کچھ بھی نہیں کیا، یزید نے کچھ نہیں کیا، یہ دیکھیں، یزید نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ رزلٹ آپ دیں گے. وہاں سے اس نے بصرہ سے کوفہ منتقل کیا ابن زیاد کو. ابن زیاد آیا، اس نے چار سماجنے کے ساتھ ہی ایک انتشار پیدا کر دیا. سب سے پہلے اس نے خبر لائی کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہے. مختصر یہ کہ مخبری ہو گئی کہ مسلم بن عقیل وہاں پر ہیں، بتا دیا گیا، اس عورت کے بیٹے نے بتا دیا چند پیسوں کے چکر میں. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری سے پہلے جب ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا تو کوفیوں کے تازی ٹھنڈے ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود رخصت پر آ گئے، اب ان کو اپنے بچے یاد آنے لگے، اب ان کو بیٹے یاد آنے لگے. کہتے ہیں نہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. مسلم بن عقیل نے فرمایا، محبت فتنے کے وقت پتہ چلتی ہے. محبت جو ہے، جب حلوہ کھلا رہے ہوں تو محبت ہی محبت ہے، مزہ تب ہے جب رنگ لگے، تب پتہ چلے کہ تو چاہنے والا کس کا ہے. کا وفاداری بریانی کی پلیٹ اور حلوے کے سامنے نہیں سمجھی جاتی، وفاداری حالات جب بگڑتے ہیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ بندہ اندر سے تھا کس کے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگ بھاگ گئے، چند لوگ رہ گئے وہ بھی بھاگ گئے، آٹھ بندے آخر میں رہے. آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پیچھے سر سلام پھیرا وہ بھی بھاگ گئے اور آپ تنہا رہ گئے. آپ کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ سرکار سیدنا امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا, آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی اور ابن زیاد نے آپ کے چہرے کے سامنے معاذ اللہ اہل بیت کو گالیاں دی, آپ کی توہین کی, آپ کی اہانت کی. آپ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ابن زیاد, تیری ہزار فوج کھڑی ہے, یہ تلوار تو میرے ہاتھ میں دے, میرے ہاتھ تو نے باندھی ہیں, عقیل کے بیٹے ہیں, مولا کے بھائی کے بیٹے, کہ تو نے میرے ہاتھ باندھ دیے, اس کو کوئی مقابلہ کہتا ہے؟ ایک بندہ اٹھتا ہے میرے منہ پر تھوکتا ہے, کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم باقاعدہ منہ پر تھوکے گئے, کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے منہ پر تھوکا جائے, ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر کے اوپر قرآن کی آیتیں اتری ہیں. یہ تھوک ہماری عزت کو کم نہیں کر سکتا, یہ تیری اتنی فورس کھڑی ہے, تلوار تو ہاتھ میں دینا, اور دھوکے سے تم نے میرے سے تلوار لی. لیکن اس بدبخت نے بات نہ سنی اور بڑی فوش بات وہ کرتا رہا. العیاذ باللہ, حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر کی ہاؤس کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا گیا, اور معاذ اللہ آپ کے سر مبارک کی توہین اور اہانت کی گئی اور وہاں سے آپ کے سر کو نیچے پھینکا گیا. یہاں حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے, مولا وہاں سے چل پڑے. جیسی حضرت حسین امام علی مقام مکہ سے نکل کر مسجد عائشہ جہاں آج ہیں تنعیم, جس کو ہل کی جگہ کہتے ہیں, یہاں پر آپ پہنچے تو مکہ کا جو گورنر تھا نا اس کا بھائی چند لونڈوں کو لے کر آیا اور وہاں پر پہلی لڑائی ہوئی, ہاتھا پائی ہوئی. اور ہاتھا پائی ہونے کے بعد جب امام حسین کے ساتھ جو چند لوگ تھے انہوں کو سبق سکھایا تو اس نے اپنے منہ سے, اس کا نام یحییٰ بن سعید تھا, اس نے اپنے منہ سے حضرت حسین کو یہ بات کی, حسین تم اللہ سے ڈرو. یہاں سے ایک جملہ ایک پوائنٹ نکلتا ہے, تم اللہ سے ڈرو, تم اتحاد ہو جانے کے بعد, اجماع ہو جانے کے بعد جماعت سے نکل کر تفریق کر رہے ہو. یہی بات جو آج مودی کر رہا ہے کہ جب اجماع ہو گیا ہے تو ہم نے کہا دہشت گردی پر اجماع, کفر پر اجماع. وہ آپ کو تانا دے رہا ہے کہ حسین تم کیوں یزید کے سامنے آ رہے ہو, جب اجماع ہو چکا ہے تو تم اس کو توڑنا کیوں چاہ رہے ہو؟ تو دیکھو دو نمبر آدمی بھی اپنی سچائی کو اجماع کے نام سے یاد کرتا ہے. حضرت حسین کو وہ کہہ رہا ہے جب سب مسلمان متحد ہیں تو تم سامنے کیوں آ رہے ہو؟ ارے جب گانے بجانے پر, جب شراب پر اور ڈراموں پر اتحاد ہو جائے تو وہ اجماع ہوتا ہے. حسین ابن علی تو صلاح کی طرف آئے ہیں, خلافت کے نہیں, احیاء خلافت کی طرف آئے ہیں. آپ نے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی ہے, بہت کیا امام واقعی میں مجتہد ہے, کیا علم تھا آپ کا, برجستہ آپ نے جو آیت کوڈ کی وہاں پر. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں سورہ یونس کی آپ نے ایک آیت پڑھی جب جھگڑے میں آپ نے اپنے لڑکوں کو کہا, اپنے لوگوں کا کہ چھوڑ دو, اور وہ ادھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی زیادہ لڑ نہیں سکتے, واقعی میں یہ ماریں گے ہمیں, حالانکہ شہر ان کا تھا مکہ. اب وہ ادھر کھڑے ہو گئے, امام علی مقام ادھر کھڑے ہوئے, امام علی مقام نے ان سے کہا اپنی سواریوں پر بیٹھ جاؤ. جب انہوں نے زیادہ چیخنا شروع کیا کہ تم غلط کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اجماع کے خلاف کر رہے ہو, تو حضرت امام علی مقام نے سورہ یونس کی آیت پڑھی, فرمایا لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعلمون. بربخت پڑی. آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, ہم تمہارے اعمال سے بری ہیں, تم ہمارے اعمال سے بری ہو, اور ہم ہر اس چیز سے بری ہیں جس چیز کو تم کر رہے ہو. یہ قرآن کی آیت آپ نے سورہ یونس کی پڑھی اور وہاں سے حضرت علی مقام رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے. قادسیہ کے مقام پر آپ پہنچے جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی عراق میں, اس مقام پر آپ پہنچنے کے قریب تھے کہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور خطبے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ خزلتنا شیعتنا, خزلتنا یہ البدایہ, خزلتنا شیعتنا فمن احب منکم انصراف فلینصرف من غیر حرج علیہ. فرمایا کہ میرے جو رفقا اور مجھ سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے. خزلتنا شیعتنا, آپ نے فرمایا کہ جو میرے جانشار تھے جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے. فرمایا فمن احب منکم, دیکھو ابھی وقت ہے, جو میرے ساتھ تم لوگ ہو, فمن احب منکم, اگر تم چاہو الانصراف پلٹنا, کیونکہ رہا آگے کی سخت ہو گئی ہے. امام ادھر سے بھی لوٹنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی مشاورت چل رہی ہے مسلم بن عقیل کے پسماندگانوں کے ساتھ کہ یہیں سے اوپر چلیں یا بدلے کا مطالبہ کیا جائے. یہ ایک الگ مسئلہ وہاں, کیونکہ قصاص شریع حضرت عثمان غنی کی پوری خلافت کے بعد حضرت علی سے جھگڑا سارا اس پر چلتا رہا, تو آج تو کسی کو مارنے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس دور میں ایک بندہ مر جائے یا مار دیا جائے تو قصاص کا حکم اتنا سخت تھا کہ حکومتیں گر جائیں، قصاص لینا ہی لینا ہے. جان کی بڑی حیثیت تھی. حضرت عثمان غنی کا کیا تھا؟ حضرت مولا سے سارے جھگڑے کس وجہ سے ہوئے؟ وہی قصاص کا مسئلہ. اتنی بڑی بڑی جنگیں، ایک تو حضرت مسلم بن عقیل، توجہ ہے، یہ کنفیوژن ہٹاتے ہوئے، مسلم بن عقیل کے جو رفقا تھے ان کے ساتھ مشورہ تھا، وہ کہتے نہیں واپس نہیں جائیں گے، قصاص لیں گے، امام علی مقام واپس جائیں گے. اب یہ بحث تھی، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ اب آپ دیکھو جو میرے چاہنے والے تھے شیعتنا، جو میرے مجھ سے محبت کرنے والے تھے، خزلتنا، مجھے چھوڑ دیا انہوں نے، میرے بھائی کو مار دیا انہوں نے. لہذا فمن احب منکم الانصراف، جو چاہتا ہے واپس چلا جائے، فلینصرف، چلے جاؤ، من غیر حرج علیہ، میں اس سے ناراض بالکل نہیں ہوں، اور آپ جو ہے واپس چلے جائیں. اور واقعتاً یہ بھی تاریخ ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو وہاں سے واپس ہوئے. علماء نے لکھا کہ آپ کے ساتھ صرف وہ رہ گئے جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے، یا مکے سے چند جوان رہ گئے. جو ریلا چلا تھا مکے سے وہاں کے لیے، انہوں نے کہا بس جائیں گے، خلافت آ جائے گی، سارے معاملات ہو جائیں گے. لیکن امام دیکھو، خلیفہ خلافت کے لیے اگر، یعنی احیاء خلافت کی بجائے محض خلافت کے لیے جاتے تو ان کو کبھی جانے نہیں دیتے، ان کو کہتا مار دوں گا میں تمہیں، تم میرے ساتھ آیا، چلو آگے آگے، مجھے افراد کی ضرورت ہے، توجہ ہے. لیکن اس حالت میں امام نے یہ جملہ کہا، آپ اس بات کو سمجھیں، امام نے اس حالت میں یہ بات کہا. محمود عباسی جیسے ملعون ناسبی کو کیا پتا یہ تاریخ کو کس طرح مسخ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں، امام صاحب نے وہاں پر کہا کہ میرے جو چاہنے والے کوفے کے تھے، انہوں نے تو انہوں نے بے گویا کہ بے مروتی کی ہے، تم جانا چاہو تو جاؤ. واقعی میں تین گنا لشکر واپس ہو گیا. اور یہ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر، تبری، تمام نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جن کو مدینے سے مکہ لائے تھے آپ، جو خالصتاً آپ کے لیے نظریہ جان دینے کے لیے آئے تھے. بات سمجھ رہے میری اب؟ اور آپ کے ساتھ جو مکے سے چلے تھے. اب یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا اور آپ نے یہ جملہ، اب آپ قادسیہ کے قریب پہنچے، بات چیت چل رہی ہے، واپس جائیں کیا کریں؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں واپس چلو. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، امام صاحب اس پر آپ غور کریں کہ ہم قصاص لیں. اتنے میں حر بن یزید بن تمیمی ابن زیاد کے کہنے پر قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر لے کر امام صاحب کو وہاں روک دیا، قادسیہ کا مقام، جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی حضرت فاروق اعظم کے دور میں. اور وہاں پر رو کر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. حضرت امام علی مقام نے ان کے سامنے وہ 1200-1500 خط پھینکے، کہ یہ پڑھو. اور آپ نے سب سے پہلا خطبہ جو امام کا کربلا کی تاریخ میں آتا ہے وہ یہی ہے، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انی معذرتن للہ و الیکم. حر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیونکہ قادسیہ پر اس نے روک دیا، عراق شروع ہو چکا ہے، روک دیا. سن، امام علی مقام نے کہا کہ سنو میری بات، میں اللہ سے اور تم لوگوں سے عذر خواہ ہوں. لم آتیکم حتی اتتنی کتبکم ورسلکم، میں نہیں آتا یہاں پر اگر تمہارے خط نہیں آتے اور تمہارے قاصد نہیں آتے. لعل اللہ ان یجعلنا بکال الہدا، تمہارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں تاکہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن سنو، فقط جئتکم، اب میں آ گیا ہوں تمہارے پاس. فَإِن تُعْتِنِي مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ أَقْدِمُ مِصْرَكُمْ. ہر، اگر تم اپنے عہد پر جو اس خط میں لکھا ہوا تھا اس کو پورا کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ جانے تمہارے علاقے میں تیار ہوں. ایک بات، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا أَوْ كُنْتُمْ بِمَقْدَمِ قَارِحِينَ، اگر تم میرے آنے کی وجہ سے کاریہین، کراہیت کرتے ہو اور تم پریشان ہو، ان صرف تو انکم المکان الذی اقبلت منہ، تو میں پھر وہیں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا. بالکل صاف بات کی آپ نے. میں تمہارا، اس نے کہا، حر نے کہا چلو ہمارے ساتھ. فرمایا میں ایسے نہیں جاؤں گا، آپ مجھے پہلے ضمانت دو کہ جس اطمینان کی ضمانت مجھے خط میں دی گئی تھی اس اطمینان کے ساتھ ضمانت دیتے ہو وعدے کی تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور اگر تم ضمانت نہیں دیتے تو پھر مجھے جانے دو جہاں سے میں آیا تھا. تمام تاریخ میں ہے. فسکتو عنہ، اس نے سر جھکا دیا، جواب کچھ بھی نہیں دیا. نماز عصر کا وقت ہوا، آپ نے نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے، حر خود پیچھے آیا اور آپ کے ساتھ نماز ادا کی، جبکہ ادھر بھی آواز ادھر بھی آواز. لوگ کہتے جی ادھر بھی اذان ہوتی ادھر بھی اذان ہوتی، تو میں نے کہا چھوڑو اس فلسفے کو، یہاں سے سمجھ لو، اذان ہر جگہ ہوتی ہے، نماز ایک جگہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں امام حسین کے پیچھے آ کر حر نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے دوستو حر آیا اور کہنے لگا دیکھیں امام صاحب آپ نے جو بات کی اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان خطوں کی بھی ہمارے وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم ان کی فوج کے لوگ ہیں, ہمیں آرڈر ہے کہ آپ کو لے جائیں سیدھا ابن زیاد کے سامنے, اور ابن زیاد نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ میں آپ کو لے جاؤں اور ابن زیاد کے سامنے لے جاؤں. تو حضرت امام نے فرمایا تجھے پتا نہیں میں علی کا بیٹا ہوں؟ فرمایا الموت ادنا الیک من ذلک, میں اس زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دیتا ہوں لیکن میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. مختصر میرے دوست کو ہوا یوں کہ آپ کو پیچھے جانے نہیں دیا, آگے جانے نہیں دیا. معاملات گھیرتے 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 حال یہ ہوا کہ آٹھ ذی الحجہ کو امام علی مقام نکلے ہیں مکہ کوفے کی جانب, اور متعدد مجلسوں کو 24 دنوں میں آپ نے طے کیا, اور جمعرات کے دن 2 محرم الحرام 61 ہجری کو آپ کربلا پہنچ گئے. جب آپ کربلا آئے تو یہ آرڈر کیا گیا, توجہ ہے آپ کی, توجہ کرو, آرڈر کیا گیا اور آرڈر میں یہ بات کی گئی. ابن زیاد نے حر کو کہا, اب دیکھیں کربلا کے اندر نہر فرات بھی ہے, نہر فرات کے ساتھ درخت بھی تھے, ہریالی بھی تھی. ابن زیاد نے یہ آرڈر دیا کہ حسین کو درختوں کے نیچے نہ اتارا جائے رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو دریا کے کنارے نہ اتارا جائے, بالکل بیچ میں لایا جائے جہاں صرف ریت ہی ریت ہے, صحرا ہی صحرا ہے, گرمی گرمی ہے. آپ کو دریا سے دور کیا گیا اور ہٹا کر, یعنی وہ باغات جو تھے جس کے نیچے بندہ ٹھہرے تو صحیح, وہاں سے ہٹا کر کھلے آسمان کے نیچے, توجہ ہے آپ کی. اب خیمے کہاں تھے مجھے نہیں پتا, اور کیا وہ جلے, اور کہاں تھے, کہاں سے لائے, توجہ ہے آپ کی. یہ سارا معاملہ کھلے آسمان کے نیچے ہوا ہے. اہل بیت 2 محرم الحرام سے لے کر آج کی رات تک کھلے آسمان کے نیچے, یہ ساری کتابوں کے اندر ہے میرے دوست. کھلے آسمان کے نیچے رکھوایا گیا اور باقاعدہ پابندی کی گئی ہے کہ آپ کو جناب جو ہے کہ اس طرف جانے نہ دیا جائے. امام کے جو مطالبات تھے کہ مجھے کسی اور طرف جانے دو, وہ مانے ہی نہیں. جب مانا انہوں نے نہیں تو امام صاحب نے پھر اپنے خطبے میں جملہ کہا تھا کہ واللہ لضربت فی عز احب الی من الحیات فی الذل, فرمایا اللہ کی قسم قتل کیا جانا میں عزت کے ساتھ قبول کروں گا لیکن بے عزتی کی زندگی کو میں قبول نہیں کروں گا, اور میں تم سے مقابلہ کروں گا, تم سے میں بات کروں گا. یہ ساری بات, ہر ایک انسان اچھے ذہن کے شخص تھے, ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ رہی تھی کہ مطالبہ بھی معقول ہے. انہوں نے پھر مطالبہ کیا تو امام علی مقام نے یہی بات کی کہ مجھے ترک کی طرف جانے دے دو, جہاں ہوں وہاں جانے دے دو. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بیعت کرنی ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کرنی ہے. یہ بحث چلتی رہی 3 محرم سے لے کر تو جناب 9 محرم کی رات تک. آج کی جب رات آئی نا تو امام صاحب کو وارننگ دینے کے لیے اللہ اکبر عمر بن سعد, امام آزاد ہے لیکن ایک پلاٹ پہ بک گیا. دیکھو حوث, حوث کیا چیز ہے, حوث شمر 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 بن جوشن صحابی کا بیٹا ہے الیعوذ باللہ, لیکن بک گیا پیسوں کے چکر پر. کوفی تو الگ بکے, یہ بک گیا. جوشن ام البنین مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, ایک حوالے سے یہ ان کا بھائی ہے, مولا کا سالہ لگتا ہے. تو اس کو نہیں پتا حسین ابن علی کون ہے, گھرانہ کون سا ہے. تو میرے بچوں نوجوانوں جاگو, یہ تعلیم ہے, یہ واقعات واقعات نہیں, یہ زندگی ہے, درس ہے درس. بہت کچھ سیکھو گے اس میں. اس واقعے میں بندے پہچانے جاتے ہیں. کربلا لوگوں کے چہرے واضح کرتا ہے, کربلا لوگوں کے درجے واضح کرتا ہے. بندوں کو سمجھنا ہونا تو پھر کربلا پڑھو کہ کس طریقے سے بندے بہروپیے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بندوں کے اندر گویا کہ شاطر پن ہوتا ہے. تو کربلا کا واقعہ واقعہ نہیں, ایک زندگی اور درس ہے. یہ واقعہ واقعی میں ایک قصہ نہیں, اس کو صدیوں سے بیان کیا جاتا ہے. آج آپ سنیں, کل آپ پھر سنیں گے, آپ کو ایک تمیز اور تعلیم کی بات ایک اور مل جائے گی. ایک بندہ کہنے لگا نہیں نہیں آئے تھے بس, وہ قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. اب ہو گئے تصاب, اب روزانہ لے کر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ کا جماعت کا ایک بندہ جاتا ہے تو اخباروں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، قلم کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے نام آپ نہیں ختم کرتے. ہم نے کہا بندے تو بہت پڑھتے ہیں، اس قبرستان میں تو ہزاروں لوگ مرے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنے مولوی کو بھولتے نہیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب بات کیا کر رہے ہو، ذرا تمیز سے کرو. میں نے کہا آپ سمجھاؤ. کہنے لگا یہ بندہ بندہ نہیں، ملت کا امام تھا. میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں، جب وہ جب بانی اور جب مقتدا جب بندہ گر جاتا ہے نا تو پھر وہ پوری کائنات ہوتا ہے. حسین ابن علی عام بندہ نہیں، بندہ گر تھا، خدا کی رحمت تھا، اس لیے امت اس کو کبھی نہیں. آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی اسے عام سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے روئے، جو پریشانیاں امت کے اوپر آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کو بیان کیا. مختصر میرے یہ دوستو، یہ ٹائم ہمارا مکمل ہی ہو گیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو آج رات کو کوفیوں نے یہ یعنی اعلان کر دیا کہ یا تو آپ ہم سے لڑ لیں، یا آپ ہم سے لڑ لیں، یا پھر آپ آ کر ہمارے ساتھ بیعت کریں. امام صاحب نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما بعدو فانسبونی فانظروا من انا، اے میرے خاندان کو دیکھو، مجھے جانو میں کون ہوں. ثم راجعوا انفسکم، اور اپنے گریبان میں جھانکو پھر. فانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلی، تمہارا دل یہ کرتا ہے کہ تم تلوار مجھ پر اٹھاؤ گے ہاں، اور میرے خون کو اپنے لیے حلال کرو گے. الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہاری نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا حمزہ ہمارے چچا نہیں؟ یہ جملے آپ نے باقاعدہ اپنے آخری خطبے میں البدایہ میں موجود ہے کہے. کیا جعفر دو سونے کے بازو والے وہ ہمارے چچا نہیں؟ فرمایا آپ نے کہ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا، قال لی ولا اخی، میرے اور میرے بھائی کے بارے میں، کہ انتم سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل سنہ. یہ لفظ ہے. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم دونوں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہو؟ وقرۃ عین اہل سنہ، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ حضرت حسین نے خود یہ نام لیا اہل سنہ، قرۃ عین اہل سنہ، اہل سنت کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہو. پھر آپ نے فرمایا سنو، میری بات نہیں مانتے، آج جابر بن عبداللہ بھی زندہ ہے. آپ نے فرمایا آج انس بن مالک بھی زندہ ہے، آج ابو سعید خدری بھی زندہ ہے، اس سے پوچھو میرے بارے میں میرے نانا نے کیا کہا ہے. وہ صحابی زندہ ہے، پوچھو. اور پھر آپ نے شاہ فرمایا، اما فی ہاض حاجز یحجز کم ان صف کی دمی، مجھے بتاؤ یہ ساری فضیلت ہونے کے باوجود تمہارے ہاتھ نہیں رکتے میرے خون سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت حر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اس خطبے کے بعد ان کے ہاتھ سے تلوار گری، بلکہ انہوں نے تلوار عمر بن سعد کی طرف پھینکی اور چلنے لگے. عمر بن سعد نے آواز دی، حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لوگ کہتے فضیلتیں سناتے کیوں ہوں، میں نے کہا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے پھر. مقام مانا کہ آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کے اس ایک ایک وقت کی اعلیٰ جزا عطا فرمائے، لیکن نہ آپ میرے لیے آئے نہ میں آپ کے لیے آیا. یہ رات پھر آئے نہ آئے، پتہ نہیں کب آئے، لیکن یہ ٹرننگ ہوتا ہے، جب عذاب کی طرف جاتے جاتے یہ موڑ آ جاتا ہے رحمت کی طرف. بندہ چلتا ہے جہنم کی طرف اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، بندہ جنت کی طرف آ جاتا ہے. جو حضرت خطیب پاکستان نے کہا تھا کہ یہ نعرہ حر کا تھا، جب شام فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اس خطبے کے بعد میرے بھائیوں، اس خطبے کے بعد حضرت حر کے اندر یہ صلاحیت آئی، آپ نے پھینکا. اور حضرت حر کو دیکھ کر کوئی بندہ کہنا وفاداری بن کیا ہوتی ہے شاہ صاحب، میں نے کہا حضرت حر کو پڑھ بیٹا. کنگلا آدمی کسی کے ساتھ گئے وہ بھی وفادار ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بیج لگے ہوئے ہوں، جس کی جیب بھری ہوئی ہو، جس کے بچے بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، فرض کیجئے جس کے پاس بڑی مہنگی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس پروٹوکول ہو، پروٹوکول آفیسر سارا معاملہ اس کے ساتھ ہو، اور حضرت حسین کے دونوں ہاتھ خالی ہوں، اللہ اکبر، توجہ ہے. لوگ کہہ رہے ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا نا پتر، فرشتوں نے وفاداروں کا رجسٹر حر کا نام آخری لکھ کر بند کر دیا،
کچھ دیکھ کر مانا تو مانا کیا تو نے، مان حر کی طرح کہ جو کہے کہ ہاتھ میرے خالی ہیں اور بھرے ہوئے حسین ابن علی کے ہیں.
نظریے کا سودا کیا انہوں نے، ذاتیات چھوڑی. اور آپ دیکھیں عمر بن سعد چند ایکڑ پلاٹ پہ بک گیا، عمر بن سعد چند ایکڑ پلاٹ پر بک گیا، عشرہ مبشرہ صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود کوئی نسبت اس کو کام نہیں آئی. حر بن یزید طبیبی ایک عام فوجی جوان تھا، حب اہل بیت میں ایسا نام آیا اب عرش پر بھی اس کے ترانے اور فرش پر بھی اس کے ترانے.
وفاداری تعبیر ہے، نعرہ حیدری.
میرے دوستو یہ حسینیت ہے، یہ درس ہے، یہ وفاداروں کا طریقہ ہے. چیخ پکار سے کیا ہوتا، وقت فتنہ آزمائش ہوتی ہے، وقت فتنہ پہچانے جاتے ہیں، وقت فتنہ جانے جاتے ہیں. حضرت حر نے سب کچھ الٹایا، ایسا نہیں کہ یہ چلے بھائی کچھ نہیں تھا تو چلے گئے. اس خطبے سے متاثر ان کی آنکھیں کھلی، ارے یہ تو میں بھول گیا، یہ تو رسول اللہ کے واقعی میں نواسے ہیں، وہ باتیں یاد آ رہی ان کی زبان سے. فرما میری ماں فاطمہ ہے، تو سر جھک گیا ان کا. وہ اس لیے اچھوں کے ساتھ رہو، محبت ایک ایسا کوٹھا ہے نا کہ وہ جہنم کے قریب بھی بندہ پہنچ جائے تو گھسیٹ کے پھر لے آتا ہے. جہاز کو لنگر لگاتے لنگر، تاکہ طوفان آ جائے تو لنگر اس کو ہلا، سمندر ہلائے گا وہ لیکن لنگر اس کو چھوڑے گا نہیں. تو یہ نسبتیں ہیں عشق کی جو اس بیان اور تعظیم سے میں اور آپ سیکھتے ہیں. یہ دل کے اندر مضبوطی کا ایسا لنگر ہے کہ ہوس لالچ دنیا کے فتنے ہمیں ہلاتے ہیں لیکن یہ جہنم میں گرنے نہیں دیتا، بلکہ کھینچ کر دوبارہ جنت کی طرف لے کر آتا ہے. حضرت حر نے اس وقت سارا پروٹوکول چھوڑا اور ابن سعد کو گویا کہ آپ نے اس کی مذمت کرتے بھاگے گئے. اور صبح جب ہوئی میرے دوستو، یعنی دس کی صبح، امام علی مقام کے جانب سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا. اور بدبختی کے یہ رات کا وقت تھا، سنیں، رات کو سیدہ زینب نے عمر بن سعد کو پکڑا، یعنی جب سامنے آیا تو سیدہ زینب صلوات اللہ علی جدہا وعلی امہا وعلى بيها وعليها، مولا مرتضیٰ کی شہزادی، مولا مرتضیٰ کی شہزادی، اللہ اکبر. یہ ضرور ہے تاریخ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، مولا امام حسین کے حالات کو دیکھ کر وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی. حضرت عباس کی شہادت کے وقت، حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت، حضرت قاسم کی شہادت کے وقت وہ گر جاتی تھی. لیکن ابھی میں خطبہ پڑھ کے اپنی تقریر ختم کروں گا. حضرت حسین نے جو آپ کو نصیحت کی تھی نا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور اس جرت کے ساتھ ساری خواتین اور ایک مرد صرف زین العابدین، کیونکہ سارے مرد شہید ہو گئے، کچھ آدھا راستہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ تو وہ لے گئے جن کو حضرت حسین نے یہ بار بار کہا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ، دیکھو تم میرے عزیز ہو، چلے جاؤ چلے جاؤ. اور نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آج رات، یعنی اس رات سے پہلے بھی، آج رات بھی حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا، یہ البدایہ کے اندر موجود ہے. فرما میں ناراض نہیں ہوں تم سے، اللہ کی قسم ناراض نہیں ہوں، چلے جاؤ تم. تو حضرت مسلم بن عقیل اور مولا مرتضیٰ کے دیگر جو بچے تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرما تم جاؤ. اور یہ حدیث کے اندر یہ باقاعدہ آپ کے مبارک خطبے کے اندر حضرت مولا کے یہ جملے ہیں، یہ کوئی الفاظی نہیں. فرما انی قد اعظمت لکم جمیعا فانطلقوا، میں تم سب سے کہتا ہوں چلے جاؤ. اور فرمایا اس لیے کہ فی حلی لیس علیکم منی زمام، فرمایا میں تم سے کوئی ناراض نہیں ہوں، نہ ذمہ لوں گا. ھذا اللیل قد غشیکم، دیکھو رات گھنی ہو رہی ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا کسی کو، کون اٹھے گا کون نہیں اٹھے گا. فرمایا چلے جاؤ. کیا جملے میرے امام کی زبان سے نکلتے ہیں. ابن اسیر طبری نے وہ جملے پاکیزہ نوٹ کیے، کہتے ہیں ھذا اللیل قد غشیکم فاتخذوا جملا، لو یہ اونٹ کھڑا ہوا دیکھو کہیں پر، لو اونٹ پکڑو. فلیاخذوا کل رجل منکم بید رجل من اہل بیتی، اپنے گھر والوں کے ہاتھ پکڑتے چلے جاؤ اور اس پہ چڑھتے چلے جاؤ اور جاؤ، یہ سامنے اونٹ کھڑے. فرما فاتخذوا جملا فلیاخذوا کل رجل، ہر بندہ تم میں سے بیدی رجل اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے، من اہل بیتی اپنے گھر والوں کا ہاتھ پکڑے، اونٹ پر بیٹھے اور چلے جائے، فجزاکم اللہ جميعا خيرا، اللہ تم تمام کو اعلی جزا عطا فرمائے، ثم تفرقوا في البلاد، اور پھر تم ایک جگہ نہیں مختلف شہروں میں چلے جانا. حوصلہ دیکھو امام حسین، فی سوادکم و مدائنکم، مختلف شہروں میں جا کر اپنی زندگی بسا لینا، حتی یفرج اللہ، جب تک اللہ اس مصیبت کو مجھ سے کھولے نہ، چلے جانا، فین القوم یطلبونی، تم جاؤ یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، صرف میں تمہارے ساتھ جاؤں گا نہیں تو تمہارے پیچھے آ جائیں گے. یہ ایثار ہے، دیکھو یہ ہے قربانی، بولو سبحان اللہ. یہ ایثار 2005 کا جب بلاسٹ ہوا نشتر پارک کے اندر، 62 کے قریب علماء نے جامع شہادت نوش کیا. آج مجھے حافظ تقی یاد آ گئے، حافظ تقی رحمت اللہ علیہ بہت شریف النفس شخص تھے، اسٹیج پر ان کا انتقال ہوا، ان کو جس نے اٹھایا انہوں نے بتایا، میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا افتخار مولانا مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ زخمی گرے میں تکیے پر، ان کی سانسیں چل رہی تھیں. حافظ تقی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کرے نہ کرے، ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے. کربلا یہ سکھا. حافظ تقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لڑکے آئے اٹھانے کے لیے، آخری سانس تھی، ان کے جملے تھے، یہ عالم دین ہے پہلے ان کو دیکھو، یہ عالم دین ہے ان کو دیکھو. وہ لڑکے آج بھی موجود ہیں میرے پاس، ملتے میں نام سے نہیں یاد جانتا لیکن میں ان کو چہروں سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا شاہ صاحب جس وقت ہم مولانا مختار صاحب کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے، لوٹ کر آپ آئے تو یہ بھی شہید ہو گئے.
مرشدی
یا نبی،
مرشدی
یا نبی،
کرے قبول ہو ہمارے مصطفیٰ.
غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ. فرما تم چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا جو سیدہ زینب کو آپ نے نصیحت فرمائی، اس میں فرمایا اتق اللہ، میری بہن اللہ سے ڈرتے رہنا. سیدہ کہتی ہے اس نے مجھے حوصلہ دیا، یہاں تک کہ جب سارا لوٹا پوٹا قافلہ لے کر شام کے درباروں سے، یعنی کربلا سے ملک شام، اور شام سے جس وقت سیدہ زینب مدینے پہنچی ہے، تو یہ فلائٹ میں سفر نہیں ہو رہا تھا. داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے جعلی پیروں کے بارے میں، فرمایا جعلی پیر وہ ہیں جو لالچ کو محبت کا رنگ دیتے ہیں، ریاکاری کو اخلاص کا رنگ دیتے ہیں. فرمایا ان ظالموں نے دین کا وہ حال کیا ہے جو یزیدیوں نے اہل بیت کا نہیں کیا. فرمایا اہل بیت کو اس اونٹنوں پر بٹھایا گیا جس پر کجاوے نہیں تھے. ایک مضبوط آدمی نہیں بیٹھ سکتا وہاں پر، اس کے بدن پر، یعنی اس کی کوہان، اس کے بدن کے بال، اس کے بدن کی حدت، اس لیے تو کجاوا رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر. تو یہاں سے کربلا شریف سے ملک شام کے بازاروں میں گھمانا، یزید کے دربار میں لانا، وہاں سے مدینہ آنا، تو اس وقت علی زینب خود علی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اور مدینہ شریف میں آنے کے بعد بھی ان کی جرت یہ تھی کہ ہر ایک کو ہر ایک کے حوالے کیا، ہر ایک کو ہر ایک کے معاملات بتائے. یہاں سے میری بیٹیاں اور میری بچیاں، میری بہنیں سبق لیں، سیدہ زینب تمہیں تحفہ دے رہی ہے کہ جب دین کی سربلندی کی بات آئے تو گریبان چاک نہیں کرتے، سر کے بال نوچتے نہیں میری بیٹیوں، دوپٹے پھینکتے نہیں، سیدہ زینب کا نام لے کر دین حسین کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا فرمایا اتق اللہ، میری بہن اللہ سے ڈر، وہ تعزی بعزاء اللہ، اور خدا سے تسکین حاصل کر. واعلمی ان اہل الارض یموتون، کیسے تسلی دے رہے ہیں امام، ابھی جانے. فرمایا کہ سنو گھبرانا نہیں زینب، زمین پہ جتنے لوگ ہیں نا سب مریں گے، آج نہیں تو کل مریں گے. وہ اہل السمائے، آسمان والے بھی مر جائیں گے. لا یبقون، کوئی نہیں بچے گا. وہ ان کل شئی ہالک الا وجہ اللہ، سب ہلاک ہو جائے گی، اللہ بچ جائے گا، اللہ کی ذات رہے گی، اللہ باقی رہے گا. سب ہلاک ہیں، اللہ باقی ہے، فرمایا ابھی دیکھو بہن گھبرانا نہیں رونا نہیں، تسلی دے رہے ہیں، یہ اس وقت تسلی دے رہے ہیں جب علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، اب خود نے صبح کا وقت ہے تو اب یہ خطبہ دے رہے ہیں، رات کا خطبہ وہ تھا، دن میں اب نکلتے وقت یہ خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں بہن ابھی ہمارے جو ابا تھے نا علی خیر منی، وہ تو میرے سے بزرگ تھے، وہ امی خیر منی، میری ماں بھی ہم سے بزرگ تھی، وہ اخی خیر منی، میرا بھائی حسن بھی مجھ سے بزرگ تھا، ولی ولکم ولکل مسلم برسول اللہ اسوہ، لہذا میری بہن یہ یاد رکھنا ہمارے لیے انہوں نے بھی اپنے لیے اور میں نے بھی اپنے لیے اور تو نے بھی اپنے لیے، جس ذات کو نمونہ بنانا ہے وہ رسول کریم کی ذات گرامی ہے. آگے فرمایا یا اے میری لاڈلی بہن، اقسم علیک، میں تجھے قسم دیتا ہوں، فأبرئ قسمی، اور میری قسم تو پورا کرے گی، تو رو کر انہوں نے کہا کیا، فرمایا لا تشقی علی جیبن، میرا جب لاشا تو دیکھے گی تو کپڑے نہیں پھاڑے گی، فرمایا ولا تخمشی علیہ وجہن، جب مجھے خون میں نہاتا ہوا تو پڑا دیکھے گی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نہیں مارے گی. کیا بات ہے، نصیحت ہے، شیر ان کو کہتے ہیں، سب پتا ہے سامنے کیا ہونا ہے، لیکن درس دے رہے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں، صبر ہمارا صبر. مولا علی نے کل فرمایا تھا کہ گھبراہٹ کی پریشانی سے صبر کی پریشانی بہتر ہے، غلط فیصلے کے بعد جو گھبراہٹ ہے وہ بڑی ہوتی ہے، لیکن غلط فیصلے میں پڑنے سے پہلے جو صبر ہے اس گھبراہٹ سے کم ہوتا ہے. فرما چہرے پر نہیں مارے گی. ولا تدعی علی بالویل والصبور انا انا حلقتو، فرمایا نہ منہ پیٹنا نہ کپڑے پھاڑنا، اگر تو نے مجھے مرتا ہوا دیکھا، میری لاش کو تو نے دیکھا میری بہن، تو تو اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، چہرے پر ہاتھ نہ مارنا، میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں. اللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں تشریف لائے. میرے دوستو اختصار کے ساتھ، آپ کے سامنے کوئی گدڑ کا بچہ آ نہیں سکتا تھا، امام علی مقام نے اس جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. آپ کہہ چکے تھے کہ ابن زیاد کی کیا حیثیت ہے، ہمارے گھر کے دروازے پہ جبریل کھڑا ہوتا ہے، اور حسین ابن زیاد جیسے گرگڑ کے پاس جائے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے، یعنی حسین نے جان دے کر انسان کی قدر کو بھی بچایا اور اہل بیت کی قدر کو بھی بچایا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ عزت کی موت ذلت کی لمبی زندگی سے میرے لیے بہتر ہے. آپ نے بہت زبردست قسم کا وہاں پر مظاہرہ فرمایا، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکبر کہ جس وقت امام علی مقام کے سامنے کوئی نہ آ پائے تو آپ کو دائرہ لے کر انہوں نے تیروں سے مارنا شروع کیا، تیر آپ کے بدن پر لگتے گئے یہاں تک کہ آپ گھٹنے کے بل زمین پر آئے، الاعوذ باللہ، جب آپ اللہ اکبر جب گھٹنے کے بل آپ زمین پر آئے تو ملعون سنان بن عمر نے آپ کی پشت سے نیزہ مارا جو آپ کے سینے کی طرف سے آگے آیا. اللہ اکبر. خولہ بن یزید ملعون آگے آیا، آگے کی بات کرنے کا، میرے دوستو آپ کی شہادت ہوئی ہے پھر، ہاں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر بندہ صفحہ نہیں پلٹ سکتا کہ جس قسم کی اہانت ہوئی ہے. ابن کثیر نے البتہ یہ جملہ ضرور لکھا کہ رات کے وقت آپ کا جسد مبارک اس بیابان میں پڑا تھا. او بیٹیوں والو، میں کوئی غم کا سمانی بنا رہا، وہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے، لیکن محبت کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، توجہ ہے، میں تو ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو، جرت کی کوئی حوالے نہیں بنا رہے آپ کے سامنے، لیکن بات کر رہا ہوں. او بیٹیوں والو، او بہنوں والو، ماؤں والو، لائٹ چلی جائے تو تم خود گرمی میں سونا پسند کرتے ہو، بچے کے لیے کوئی پنکھا لاتے ہو، کبھی سوچا اہل بیت کی وہ رات کیسی گزری ہوگی؟ ان بچوں نے وہ رات کیسے گزاری ہوگی، کھلے آسمان کے نیچے اندھیرا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی غور کرو اس پر. حضرت حسین کا لاشا مبارک موجود ہے، استوام کچھ کے دفن کر دیے گئے، کچھ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ابن کثیر میں ضرور ہے، ہم خواہ مخواہ مبالغے کا میرا ذہن نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہم اس طبیعت کے آدمی نہیں ہیں، لیکن جو حقیقت ہے پھر اس کو ہم چیخ کر بیان کرتے ہیں. ہاں جو حقیقت ہے پر اس کو چیخ کر بیان کرتے لا یخافون لومۃ اللائم، جو بولے بولے ہم نے پڑھا ہے، ہمت ہے تو بیٹھ جاؤ ہمارے سامنے. خام خا کی بکبک اور الزام الگ چیز ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے میرے دوستو یہ بات، اللہ اکبر، کہ عمر بن سعد ملعون نے رات کے وقت امام حسین کے بدن پر اپنا گھوڑا چڑھایا، یہ البدایہ کے اندر موجود ہے. ان گھوڑوں، دیکھو میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ ایسی کیفیت بنائی جائے کہ ہمارے نزدیک ذات کی اہمیت ہی نہ رہے، نہ کیونکہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ذات کی اہمیت گر جاتی ہے، اور امام حسین کی اہمیت گر گئی تو ایمان گیا نہیں. لیکن ایک تاریخ سے واقف کرنا ہے آپ کو، اس ظلم کے بارے میں اگر اس کو دل سے ظلم نہیں مانو گے تو ایمان کیا ہے؟ ایسی امت لعنت کرتی رہی اس پر، ایسی آج علماء یزید کی تعریف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ دل کی کیفیت ہے نا میرے دوست. ابن کثیر نے لکھا کہ عمر بن سعد نے حضرت حسین کے بدن پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ آپ کا بدن مٹی میں ایسا چھپ گیا جیسے قبر بن جاتی ہے. یہ آپ کے لاشے کی بے حرمتی وہاں پر کی گئی، اور خود عمر بن سعد نے یہ بات کی پہلے تیر چلاتے وقت، شمر ابن زیاد کو کہنا کہ پہلا تیر میں نے مارا تھا تاکہ مجھے انعام ملے، تیر مانا تھا. اور اسی میں حضرت حر نے کہا تھا تیر تیرا ہے لیکن ہم حسین کے ساتھ وہ ہیں، تو بھی گواہ رہنا کہ تیر ہمارے سینوں پر لگا تھا. یہ بھی تاریخ لکھے گی اور وہ بھی لکھے گی. تو یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آج کی شب اور کل کے دن میرے دوستو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا. کہنے کے لیے بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی جگہ پر اسموتھ بیٹھیے گا جب تک میں آپ کو کھڑے ہونے کے لیے نہ کہوں، بیٹھیے گا تھوڑا دیر یہاں پر، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ کسی نے یہ کہا کہ فرات سے پانی کیوں نہیں آیا، فرات سے پانی کیوں. مجھ سے ایک بندے نے کہا حضرت غریب نواز کس کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا حسین ابن علی کے رضی اللہ. غریب نواز کس کے بیٹے ہیں؟ حسینی سید ہے نا، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری. تو جب پرتھوی، وہ جو پھس ہو گیا اڑنے کے ساتھ، پرتھوی جو ان کا بادشاہ تھا، جو جنگجو اجمیر کا راجستھان کا جو دہشت گرد ہندو بادشاہ تھا، اس نے حضرت خواجہ صاحب جیسے بے زر آدمی کو پریشان کیا، کہنے کا پانی نہیں لینا یہاں سے، چلو ادھر سے منا کے پانی نہیں لینا. خواجہ صاحب نے اپنا کوزا عطا فرمایا، مٹی کا جو برتن ہوتا نا اس کو کوزا کہتے ہیں، پوٹ بڑا والا. اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ لے آؤ، وہ لے کر گیا. انہوں نے کہا جی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے کہا اس میں کتنا، چار گلاس پانی آئے گا. انہوں نے کوزا رکھا، سارا دریا اس میں آ گیا. پرتھوی رائے کی ماں بول گئی تھی زیادہ چرچر نہ کرنا، ایک درویش آئے گا تجھے گرا دے گا. اور جب اس نے بدتمیزی کی تو خواجہ نے پھر غزنی میں جا کر خواب میں شہاب الدین کو کہا، یہاں کیا سو رہا ہے؟ ہم نے ہندوستان تیرے حوالے کیا، تو یہاں آرام کر رہا ہے؟ اور ادھر سے سلطان المجاہدین شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو محمود غزنوی سے پہلے تشریف لائے، اور پھر اجمیر کی وہ ہستی نے ان کے ساتھ تعاون کیا. اور آپ دیکھیے، آج بھی میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے، کوئی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، خامخواہ کے جذباتی نہیں ہیں. میں نے آج سے چار سال پانچ سال پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اگر ہندوستان میں باقی رہنا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ مودی آئے، کانگریس نہ آئے. مجھ سے لوگ کہنے لگے یہ بات آپ کیسے کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ کانگریس آئے گی نا تو وہ شربت روح افزا کے زہر کی بوتل کے اوپر روح افزا لکھے گی اور وہ اس طرح پلائے گی. مودی کی مثال ہے پرتھوی کی، وہ جنونی ہے. جب بھارت کی سرزمین پر، یعنی اس خطے پر مسلمانوں کو روندنے کے لیے سب سے پہلے جب وہ جنونی بادشاہ آیا تھا تو پھر خواجہ نے غوری کو طلب کیا تھا. اب حالات پھر بن رہے ہیں کہ اجمیر کا شہنشاہ کسی غوری کو بلا رہا ہے، اور وہ دیکھیے، یہ آپ اپنے ذہنوں کے اعتبار سے اس کے لیے تیار رہیے. غزوہ ہند بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہے، اور آپ چشتی ہیں، توجہ آپ کی. تو ایک مٹکا آگے رکھا اور وہ سارا پانی اس کے اندر آ گیا. کسی نے کہا جناب بیٹے میں یہ تاثیر ہے، کہ ایک کوزے میں سارا دریا کھینچ لے اور باپ کو دریا نہیں آیا تو پیر صاحب نے کہا بیٹا تو نے دونوں کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا بتا بیٹے کا مقابلہ کس سے تھا؟ کہا ہندوؤں سے. کہا باپ کا مقابلہ کس سے تھا؟ کہا کلمہ پڑھنے والوں سے. تو کہا دیکھ جس کے ساتھ جیسا مقابلہ تھا ویسا کرنا تھا. جب بیٹا معین الدین ہو اور دشمن سامنے کھڑے ہو تو پھر وہ اخلاق نہیں نانا کی جرت بتاتا ہے. اور کربلا کے اندر جب کلمہ گو کھڑے تھے تو حسین نے نانا کا اخلاق بتایا، کردار بتایا، معاملہ بتایا، جو اصل جرت تھا. لہذا کہنے کے لیے کہ آپ نے بدر بیان نہیں کی، پہلے یہ لوگ جو یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں نا، ان کو پہلے ہم نے پریشان کر رکھا ہے ان کے جوابوں پر. پہلے یہ کہتے ہیں بدر بدر بھی تو جنگ ہے. میں نے کہا بدر کو بدر کے ٹائم پہ بیان کرتے، آج بھی کیا ہم نے. کربلا کو کربلا کے ٹائم پر. میں نے کہا بدر ابتدا تو کربلا انتہا، کربلا اور بدر کا مقابلہ نہیں. بدر کو کون بیان نہیں کرے گا میرے دوستو؟ لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے مقصد دونوں جنگوں کا الگ ہے. بدر کے اندر نفع پر جنگ تھی، بدر کی جنگ نفع اسلام پر تھی، کیونکہ مسلمان تو تھے اور کافروں پر حملہ کر کے علاقوں کو اندر لینا تھا. تو بدر کی جنگ نفع اسلام کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ اصل موڑی اسلام کی جنگ ہے. کیونکہ سامنے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہیں، تو بدر کی جنگ تو ترقی کی جنگ تھی اور کربلا کی جنگ اصل بچانے کی جنگ ہے. تو لہذا کربلا بھی لازم ہے اور بدر بھی لازم ہے. تو لہذا میرے دوستو یہ کربلا کا سفر ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، تحمل کی تعلیم دیتا ہے، برداشت کی تعلیم دیتا ہے. جاگو اور میری بات سنو، کربلا سے کیا سبق ہم نے لیا؟ صبر کا، ڈسپلین کا. امام نے جو کہا بس چل پڑے اس کے پیچھے. آخرت کا، کہ مومن وہ ہے جو دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیتا ہے. ایسے حالات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں لیکن کیا کرتا ہے؟ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے صبر کے ذریعے، استقامت کے ذریعے، اور رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے. سنو میرے بچوں، رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے، عزت والے جو لوگ ہیں ان کے درجوں کا لحاظ رکھتا ہے، اور اللہ سے ملنے کے لیے وہ اللہ والوں کی محبت اور قدر کا لحاظ رکھتا ہے. ایسا کبھی نہ ہو کہ ہم نیک لوگوں کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ایسا کبھی نہ ہو کہ ہم صاحبان نسبت کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کے اعلی کار بنیں اور اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کے للچائے میں تھوڑے سے نفع کو دیکھ کر میرے بھائیوں ہم حق کے حسین کو قربان کریں. کربلا نے ہمیں سکھا دیا دنیا زیر و زبر ہو جائے حق کا دامن نہ چھوڑنا، سچ کا دامن بولو انشاءاللہ نہ چھوڑنا، امانت کا دامن نہ چھوڑنا، تلقین کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے.